जी मैंने यही बताया इनको, हम सूरह मुल्क का खुलासा जो है बाद में करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी नेट नहीं है, तो उसके खुलासे में कुछ चीजें देखनी थी, तो पहले हम सूरत नून कर लेते हैं, सूरह कलब, और फिर इंशाल्लाह जब नेट आ जाएगा उसको साथ देखेंगे। इरम उतनी देर में आप उसको मुझे करना, तो और चेक करते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ आ रहा है। खैर अभी हम शुरू करेंगे सूरत नून, ठीक है, आप लोग सब खोल लीजिए पहले से ही ताकि बीच में फिर एक दफा रोकना ना पड़े। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة قلم آج میں نے خاص طور کا موضوع توحید تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا ایک ہونا، اس کی ڈومینین، اس کی ملکیت کا احساس۔ اسی طرح سورت نون جس کو سورت قلم بھی کہتے ہیں، اس کا بنیادی تھیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش مشکلات، آپ کے اوپر لگنے والے الزامات، اور جس معاشرے میں آپ نے دین کا کام کیا اس کا ایک نقشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کے اس طرح سے کردار کو کھول کر ادھر پیش کیا کہ اس کو سنتے وقت ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سورت کا تھوڑا سا ذکر، پہلی بات ہے کہ سورت نون اور سورت قلم مکی سورت ہے، اور مکہ کی ابتدائی دور کی سورت ہے، بالکل شروع کی۔ بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی کی سورت کے بعد، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی تھی، اس کے بعد نازل ہونے والی یہی سورت تھی، واللہ اعلم، لیکن اندازہ ہے کہ تھوڑی سی مخالفت شروع ہو چکی ہے، تو پہلی دوسری نہ بھی ہو، لیکن بہرحال بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ سورت کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے، یعنی دل کے اندر اداسی آئے گی کہ اب ایک ایک کر کے چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے اور سفر کے آخری دن ہو، یعنی جب بھی کہیں گئے اور سفر کے آخری دن ہو، تو ایک ایک کر کے چیزیں پھر ختم ہونے لگتی ہیں اور انسان کہتا ہے چلو الحمدللہ اب سفر پورا ہو رہا ہے۔ قرآن کے سفر کے خاتمے کی طرف یہ دلیل ہے۔ پیچھے بھی بہت صورتیں ایسی گزری، لیکن تھوڑی سی بات کروں گی، بہت لمبی بات نہیں، لیکن مفسرین اس پہ کافی بات کرتے ہیں کہ حروف مقطعات جو آج یہاں پورے ہو رہے ہیں، آخر ان کی کوئی حکمت تھی یا اس کے اندر کوئی بات تھی، تو میں وہ ساری باتوں کو سکپ کرتے ہوئے تھوڑی سی ہی بات کروں گی۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، حروف مقطعات کیوں ہیں سورتوں کے شروع میں، تو اس میں چند رائے نوٹ کر لیجئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، جیسے آپ دیکھیں یہاں اس سورت کا دوسرا نام سورۃ نون ہے، یاسین، طہٰ، قاف، سواد، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے یہ کہ اس دور کا انداز ہی یہی تھا، عرب لوگوں کو اپنی زبان دانی پہ بہت مان تھا، اسی لیے جب بھی کوئی ایسی سورت اتری تو مکہ والوں نے اللہ کے نبی پہ اور تو اتنے الزام دھرے، اس پہ کچھ نہیں کہہ سکے۔ ایک تیسری رائے کہ وہی حروف تہجی جس سے مل کر تمہاری عربی بنتی ہے اور تم اس پہ اتنا مان کرتے ہو، تم آدھے حروف کو جان بھی نہیں سکتے، ٹوٹل 28 ہے نا، تو 14 حروف مقطعات ہیں، یعنی تمہیں اپنی عربی زبان کی آدھی الف بے بھی نہیں آتی جب تک کہ تم نفس سلم سے پوچھ نہ لو، یعنی بے بس کرنے کا انداز ہے۔ اور ابن عباس نے ایک رائے دی ہے جس کو بہت ساروں نے نہیں مانا، اور وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے جملوں کا مخفف ہے، ایبریویشن آف کمپلیٹ سینٹنسز، مثلاً الف لام میم، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ان اللہ عالم، یعنی میں اللہ ہوں سب سے زیادہ جاننے والا، لیکن اس سے ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کو بہت ساروں نے پسند نہیں کیا۔ مجھے اس میں پانچویں رائے ہی اچھی لگتی ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، بعض لوگ ایسی جنین نہ چاہتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے معنی جانتا ہے، تو رسول بھی نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ سے پوچھا ان کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ بس یہ یاد رکھو کہ الف پر دس نیکیاں، لام پر دس نیکیاں، میم پر دس نیکیاں. تو جس کی بحث میں اللہ کے نبی نہیں پڑھے، صحابہ نہیں پڑھے، میں اور آپ کیوں پڑھے؟ لوگوں نے اس میں بری بری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے حروف شامل کیے ہیں، اور کچھ عقائد ایسے ہیں مسلک کے نام پہ فرقے، وہ صرف ان حروف مقطعات کی بحث کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے. انہوں نے سارے حروف کو جمع کر کے اس میں سے 19 کا عدد نکالا، پھر انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ قرآن کی ہر سورت کا عدد اینڈ پہ 19 بنتا ہے. سورت توبہ جب گنی تو اس کی آخری آیتوں کو جمع کرنے سے 19 نہیں بن رہا تھا، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آخری چند آیتوں کو نکال دیا قرآن سے، کہ چونکہ یہ ہمارے 19 کے عدد پہ پوری نہیں آ رہی. قبیلہ بہمیہ، بہمیہ آپ نے نام سنا ہوگا، آج بھی ایک فرقہ ہے. تو انہوں نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو نکال دیا اپنے مصحف میں سے، یہ کہہ کر کہ یہ 19 کے عدد پر نہیں آتا. اور آج بھی جس ملک میں اس فرقے کو ماننے والے لوگ ہیں، وہاں 19 کا عدد بہت اہم سمجھا جاتا ہے. ہم اس میں سے کسی بات کو نہیں مانتے. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پڑھنے پر اجر ہے، اور جس کا حساب کوئی نہیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت کیا ہے. ہم تو یہاں قرآن اپنے عمل کے لیے پڑھیں. جی تو ہم جس چیز کو مان ہم سے اللہ پوچھے گا نہیں، ہم اس آیت پہ غور کیوں کریں؟ ہم تو قرآن کو عمل کے ناطے سے پڑھیں. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن پاک میں 1, 2, 3, 4 اور 5 کے مجموعے میں یہ حروف آئے. 3 صورتوں میں ایک لفظ ہے، جیسے قاف، سواد، اور کیا ہوگا، نون، جو آج آپ اور میں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح 9 صورتیں ایسی ہیں جو 2 حروف سے جمع شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ خود ڈھونڈیے گا. 13 صورتیں ایسی ہیں جو 3 حرفی ہیں، جیسے الف لام میم ہے یا الف لام را ہے. 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں 4 حروف آئے ہیں، جیسے الف لام میم را. اور 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو 5 لفظوں کے مجموعے سے، جس میں سورہ مریم اور سورت شورا ہے. ہم اس سے آگے چلتے ہیں. سورت کے اندر جو بات ہے وہ انداز سے پتہ چلتا ہے کہ جب دین کا کام ہوگا تو مخالفت لازم ہوگی. 3 بڑے بڑے مضامین ہیں اس سورت میں. نمبر 1، مخالفین کے اعتراضات کا جواب کیسے دینا ہے. یہ میرے رب کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے، کیونکہ آج بھی وہی دور ہے، جب بھی دین آئے گا مخالفت ہوگی. تو پھر دوسروں سے کیسے نبٹنا ہے. پھر دوسرا، ان کو تنبیہ اور نصیحت، یعنی جھٹلانے والوں کو کہا جا رہا ہے مت جھٹلاؤ، تنگ نہ کرو ہمیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو. اور تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین، کیا آپ اپنا کام کرتے رہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں ان کو کہنے دیں. شروع میں ہی اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یہ کافر تو تمہیں دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انک لعلی خلق نظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں. پھر اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اخلاق کا اصل معیار کیا ہے اور خلق اور خلق کا فرق کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک شخص کا کردار پیش کیا گیا، مکہ میں بڑا معروف تھا، لیکن اس کا اصل کیا تھا، اس کا اندر کتنا گندا تھا، اس کو کھول کر پیش کیا گیا، نام نہیں لیا گیا. یہ قرآن کی خوبی ہے کہ خود سمجھو، جن کو عقل ہوتی وہ سمجھ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کو بھی دکھا دیا کہ اب تم بتاؤ کہ جس انسان کا کردار اتنا خوبصورت ہے، کیا اس کا پیغام اور اس کا میسج غلط ہوگا. پھر آیت نمبر 17 سے 33 تک ایک واقعہ ہے، جس کو باغ والوں کا واقعہ کہتے ہیں، جس میں مکہ والوں کو اور بعد والے جو بھی اس رویے کا اظہار کرے، ان کو خبر دی گئی کہ نہ شکریوں کا نتیجہ نعمتوں سے محرومی ہوتی ہے. اللہ نے مکہ والوں کے پاس نبی بھیجے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگوں نے ان کی قدر نہ کی. کچھ عرصہ وہاں رکھنے کے بعد اللہ نے نبی کو ان سے دور کر دیا، اور پھر وہ اپنی نہ شکریوں کی سزا بھگتتے رہے. پھر آئے 34 سے 47 تک، کفار مکہ کو ڈانٹا گیا یا مخاطب کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھو، آخرت کی بھلائی دیکھنا چاہتے ہو تو اس نبی کی بات مان لو، کیونکہ وہاں لوگوں کا انجام نسب اور ناطے پہ نہیں، عمل پہ ہوگا اور ایمان پر ہوگا. اور وہاں جا کے دیکھیں گے وہ لوگ کہ جو ساری زندگی اکڑے ہی رہے، وہ اللہ کی ذات کو دیکھ کر جھکنا چاہیں گے، لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے، اور ذلت ان کو گھیر لے گی، اور اس وقت وہ بے بس ہوں گے. پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس کا نام لے کر یعنی ان کا تذکرہ کر کے صاحب الحوت کہہ کر تسلی دی گئی کہ آپ تو ابھی زمین پر ہیں، اس دین کی سختیوں کے باوجود حضرت یونس کو تو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر آزمایا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورت میں کیا ہے، اور سورتوں کا قرآن کا مزاج سمجھ آتا ہے نا، تو قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اللہ سے دعا کر کے آیا کرے ہر روز کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ میرے دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھول دے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا معلم الابراہیم علمنی، یا مفہم السلیمان فہمنی، کہ ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو علم دیا تھا؟ وارینا مناسکنا وتب علینا، حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ نے گھر بنا دیا تیرا، اب یہاں کیا کرنا ہے وہ طریقے ہمیں سکھا۔ اور حضرت سلیمان کا فہم ہم سورت سواد اور صافات میں پڑھ جائے گا۔ ہم بھی اللہ سے یہ دعائیں کر کے آیا کریں تو انشاءاللہ ہمارے بھی سینے کھل جائیں گے، اور پڑھنا برائے پڑھنا ہی نہیں رہے گا بلکہ حقیقت ہے کہ یہ پھر ہماری زندگی میں بالکل ایسے رچ بچ جائے گا جیسے گوشت اور خون آپس میں رچا بسا۔ آسان صورت ہے لیکن عمل کے اعتبار سے بہت گہرے اثرات چھوڑنے والی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ نون تو حرف مقطعات میں سے ایک ہے، اس پہ بات ہو گئی، واو قسمیہ ہے، اور قلم سے مراد کون سا قلم ہے اس کے بارے میں مختلف رائے دی جاتی ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن لکھا جا رہا تھا۔ مکہ میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھتے تھے، مدینہ میں بھی آ کے یہی چیز رہی۔ تو قلم سے مراد ایک تفسیر کیا ہے، وہ قلم جس سے لوگ قرآن لکھتے تھے، اور وما یسطرون سے پھر مراد کیا ہوگا، قرآن، ظاہری بات ہے کہ جو چیز لکھی جا رہی ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے کیا ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے تقدیر الہی لکھی گئی۔ صحیح روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، یعنی یہ روایت جو ہے نوٹ کر لیجئے، عبادہ بن سامس سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اکتب۔ پھر قلم نے عرض کیا اللہ کیا لکھو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر الہی، یعنی جو اگلے پچھلے واقعات ہونے اس کو لکھ دو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، غریب لیکن روایت بہت معروف ہے، اور بھی طرق سے ملتی ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ امیجن کریں، اپنے اوپر لیں، آپ کی تقدیر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اس کے بعد آپ کے نام اعمال میں کتنا صدقہ جاریہ جانا ہے یا صدقہ بچ جانا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر لوہے محفوظ میں رکھ دیا۔ اچھا، یہ کام پورا ہو گیا۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے کسی پروجیکٹ کا آپ نے اس کی باریکیاں، بڑی موٹی چھوٹی باتیں لکھ لی، اب کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر دو فرشتے مقرر کیے، ایک کا نام کرامن، یعنی کرامن کاتبین ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں، وہ سب وہ روز لکھتے ہیں، یعنی اب ڈیلی طور پہ وہ دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ امیجن کریں، اللہ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اب روز کا روز ساتھ دوبارہ لکھا جاتا ہے۔ جب دن پورا ہوتا ہے فرشتے وہ لے کر اوپر جاتے ہیں، یا جب اللہ چاہتا ہے، اس کی روایت ہے پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اسی لیے آپ روزے سے رہتے تھے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں کچھ اکاؤنٹس اوپر جا کے میچ کیے جاتے ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ جب وہ نیچے سے معلومات کا ذخیرہ اوپر لے کر جاتے ہیں تو اس کو لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے کے ساتھ جب میچ کرتے ہیں تو لفظ بلفظ وہ وہی ہے۔ یہ ہے العلیم وہو العلیم۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس دنیا کے بنانے سے پہلے بھی اس کو پتا تھا کہ آج 13 اپریل کو 2015 آپ 10:57 پہ یہاں بیٹھ کر یہ آیتیں سنیں اور سنائیں گے ہم سب۔ اللہ کو پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ اور اللہ تقدیر پھر کیا ہے، حکم الہی نہیں، علم الہی ہے۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم کی ڈوریوں میں نہیں باندھا ہوا کہ اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا, اب تمہیں کہہ دیا تو پھر کرو, اور نہ اس بلا تم نہیں کرو گے تو میرا لکھا غلط ہو جائے گا. یہ ایک ایشو ہم پہلے ڈسکس کر چکے, لیکن بہرحال قلم سے مراد تقدیر لکھنے والے قلم کی بات آ گئی. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے قلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک قلم یعنی کلمہ تقدیر پیدا کیا جس سے تمام مخلوقات اور کائنات کی تقدیریں لکھ دیں, پھر دوسرا قلم پیدا کیا جس سے زمین پر بسنے والے لکھتے ہیں یعنی جس سے آپ اس وقت لکھ رہے ہیں اور لکھیں گے, اور اس دوسرے قلم کا ذکر سورۃ اقرا میں ہے. سورۃ علق, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم انسان ما لم تعلم. اس میں جو قلم کا ذکر ہے, دہراتی ہیں اس بات کو کہ قلم دو قسم کے ہیں, ایک وہ قلم جس سے اللہ نے لکھا وہ یہاں ہے نون والقلم وما یسرون, اور ایک وہ قلم جس سے انسان لکھتے ہیں دنیا والے لکھتے ہیں, اس کا تذکرہ پہلی وحی میں علم بالقلم. اس قلم کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ دیکھیے کہ اگر تو پچھلی نسل کی معلومات, ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات سے اگلی نسل فائدہ نہ اٹھاتی. آج بھی آپ سوچیے پرنٹ میڈیا نہ ہوتا, آج کا قلم تو ماؤس ہے نا, چٹ چیٹ ہے. پہلے پروں سے لکھا جاتا تھا, جانوروں کے جو سوری پرندوں کے پر ان کو سیاہی میں ڈپ کر کے لکھتے تھے, ایک قسم کا وہ پوائنٹر ہی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر قلم لکڑی کے بننے لگے, درختوں کی شاخوں کو چھیل کر بناتے تھے, پھر پلاسٹک کے, اور اب تو کوئی حد ہی نہیں ہے, اتنی مختلف قسم کے قلم ہیں. آج کے دور کا کمپیوٹر اسکرین جو ہے وہ پیپر ہے, اور آپ کے جو ہاتھ ہے یا آپ کا کی بورڈ ہے یا آپ کا ماؤس ہے یا آپ کا قلم ہے. وقت کا سبق ہے کل لیزر آ جائے گا, پرسوس کے بعد ہو سکتا ہے ٹچ سینسر, یا آپ کے ٹیلی فونوں کی اسکرین پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی اپنی انگلیاں اب تو قلم بن گئے, سارا دن اسی سے ٹک 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 لکھتے رہتے ہیں نا, تو فارم بدل رہی ہے. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں, اگر قلم نہ ہوتا, لکھنے کا رواج ہی نہ ہوتا, جیسے ہمیں بہت ساری اور چیزوں کا بھی نہیں پتا نا, اگر لکھنا ہوتا ہی کچھ نہ تو ہوتا کیا, جو کچھ ہے صرف ذہنوں میں, آپ ہی ایسے کہ جیسے آپ نے جو سبق یاد کیا بس وہ آپ کے ذہن میں, اپنے اوپر لیں گے تو بات آسانی سے سمجھ جائے گی. جو ابھی تک اس کورس میں پڑھا سنا یاد کیا وہ دماغ میں, یہ آپ کو نوٹس نہ لینے پڑتے, ریٹن ٹیسٹ نہ آپ کا ہوتا, اورل ہوتا. ہونا کیا تھا, وقت کے ساتھ آپ کی اپنی صلاحیتیں دبتی, اللہ نہ کرے کسی بیماری کا شکار ہوتے, یادداشت خراب ہوتی, آخری عمر جو لمبی سے اللہ آپ کو دیتا ہے, الزائمر ہوتا, سب بھولتا, آپ کے ساتھ قبر میں آپ کا علم چلا جاتا. چلے ہمارا علم کون سا اتنا ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا, امام بخاری کا علم کہاں جاتا, امام مسلم کا, امام مالک کا, امام شافعی اور صحابہ کرام نے جو کوششیں کی ان کا وہ علم کہاں جاتا. اس قلم کی عزت کریں. امام حمزہ کا نام کئی دفعہ آپ نے سنا ہے, جیو سے مسلم ہوئے تھے, جب مسلم ہوئے تو اس کے بعد علم سیکھنے کے لیے موریتانیہ گئے. موریتانیہ بہت ہی ایک بیکورڈ سا ملک ہے, یعنی غربت کے اعتبار سے, کلاس روم بھی کہتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوتے تھے, کھلی جگہ میں لوگ صبح آ کے بیٹھ جاتے تھے درختوں کے نیچے, اور وہاں استاد بیٹھ کے پڑھاتے تھے اور ہم سنتے تھے, چاروں طرف اوپن ایئر ہے. ہاں وہ تو پتہ نہیں ڈسٹریکٹ ہی ہوتے تھے. کہتے اسی طرح ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو جیسے انسان کی عادت ہے نا, سنتے ہوئے کچھ کرتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کہتے میرا جو ہاتھ میں قلم تھا تو میں نے اس سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا ایسی, تو میرے استاد نے دیکھا تو دور سے انہوں نے میرے اوپر پتھر پھینکا اور کہا کہ اس قلم کی عزت کرو, اللہ نے اس کی قرآن میں عزت اس قسم کھائی ہے. تھوڑا سا آج ہم قلم پہ غور کریں گے, قلم کیا نعمت اللہ کی, کیونکہ ہم بعض دفعہ بغیر دیکھے سوچے پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جب قسم کھائی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ قسم کھا لیتے ہیں تو وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے نا, وہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی. دنیا میں بڑے بڑے کام قلم سے ہوتے ہیں، فتوحات کے فیصلے تلوار سے زیادہ قلم سے ہوتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں پرنٹ میڈیا کا اثر جو ہے وہ دوسرے میڈیا سے بہت زیادہ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، ایک شعر عربی کا جس کا خلاصہ ابو حاتم ہے، ان کے اشعار ہیں، ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں. کہتے ہیں کہ جب کہ قسم کھائیں بہادر لوگ کسی دن اپنی تلوار کی، اس کو شمار کریں ان چیزوں میں جو انسان کو عزت بخشتی ہیں، تو کافی ہے لکھنے والوں کا قلم ان کی عزت و برتری کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا نہیں بھرتا. تو لکھنا اور کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ امیجن کیجئے، نون والقلم، خالی قلم پڑا ہوا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی آپ کے بیگ میں اس وقت کتنے بھی قلم ہیں، قلم کہہ لیں، بال پوائنٹ کہہ لیں، پوائنٹر کہہ لیں، مارکر کہہ لیں، ہائی لائٹر کہہ لیں، یہ سب قلم ہیں. اب آپ سوچئے کہ قلم تو رکھا ہوا ہے، کوئی اس کی حیثیت ہے؟ یعنی اس وقت بھی آپ میں سے کوئی لکھ نہیں رہا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جو لوگ نہیں لکھتے، ریئلی سرپرائز ہو جاتی ہوں میں سن کے، کہ صرف سن کے اپنی یاداشت پہ خیال کر رہے ہیں. بہرحال اب آپ نہ لکھیں اور قلم آپ کے بیگ میں رکھا ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں. قلم کب قیمتی ہے؟ جب کسی علم والے کے ہاتھ میں آتا ہے. ایک عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سیاہی سے بھی اعلی. اب قلم کب قیمتی ہوا؟ جب کسی عالم کے ہاتھ میں آیا. چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ قلم بن جائیے، بننا چاہتی ہیں؟ ہم کہاں تھے؟ ہم اس دنیا میں پڑے ہوئے تھے، العلیم نے ہمیں پکڑ لیا، اللہ نے ہمیں ہاتھ میں لیا اور آ کر اس کتاب کے لیے بٹھا دیا. قیمتی ہو گئے. آپ کا اس وقت اس محفل میں آ کے بیٹھنا اور اس قرآن کو سیکھنا اور اس کی کوشش کرنا سیکھنے کی، یہ سب کب اہم ہوا؟ جب اللہ نے آپ کو ہاتھ دے دیا. اگر بیٹھے رہتے تو فائدہ نہ ہوتا. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ انسان مٹی کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا کہہ لیں یا مٹی کا تودا کہہ لیں، گوشت کا لوتھڑا یا مٹی کا تودا، لیٹا ہے بیٹھا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ قیمتی کب ہوتا ہے؟ جب اس کو کسی کے ہاتھ لگتے ہیں. ہم سب بیکار تھے، استادوں کے ہاتھ لگے، اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم قیمتی ہو گئے. پھر آپ ذرا تھوڑا سا آگے قلم پہ غور کیجئے تو آپ اپنی شخصیت کو بھی پہچانیں. اس پہ کم از کم ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، جو میں نہیں کروں گی کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا، ہم صرف اس پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ لوگ اگر کہیں سے ڈھونڈیں تو وہ میرا دل تھا عائشہ کے یہاں ویب سائٹ پہ ڈال دیں، پینسل کا سبق، ایک بہت دو تین سال پہلے ایک پریزنٹیشن تھا ہمارے پاس، اس پہ بہت درس دیے میں نے، اور چھوٹے چھوٹے آج کی بات بھی تھی کہ پینسل ہمیں کیا سکھاتی ہے. وہ اب دہرانا نہیں چاہتی، لیکن پینسل بہت کچھ سکھاتی ہے. اپنی غلطیوں کو رب کرنا سکھاتی ہے. پینسل سکھاتی ہے کہ انسان کا باہر کا جو کور ہوتا ہے نا لکڑی، وہ برادہ ہی ہوتا ہے، اصل اس کے اندر ہے، سکہ اصل چیز ہے. اس طرح انسان کا جسم جسہ جتنا خوبصورت سجا سمرا ہو، اصل چیز اس کی روح ہے. اور پینسل ہمیں اور بھی بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن ہم اس وقت اپنے اوپر غور کر کے شکر کے کلمے پڑھیں. قلم کون سا خوبصورت ہوتا ہے؟ جو قلم لکھنے میں خوبصورت ہو. آپ ایک قلم اٹھاتے ہیں، لکھتا ہی نہیں ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو اب آپ اور میں اٹھ تو گئے، اور آپ دیکھیں لیٹے قلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کھڑے قلم کی حیثیت ہے نا. انسان کب قیمتی ہوتا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کا بناتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بالکل سیدھا قلم ہو، اسٹریٹ، آپ ابھی بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، سیدھے قلم سے آپ نہیں لکھ سکتے. کب جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے قلم کے اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ کروکٹ، جھکنا پڑتا ہے. اگر آپ اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو ایسا قلم بننا پڑے گا کہ جس کے اندر جھکاؤ بھی ہوگا، لیٹا ہوا سست نہیں، آرام سے نہیں، جھکا ہوا ہو، کھڑا ہو، اور اس میں تھوڑا سا عاجزی کا پہلو. پھر آپ دیکھیے قلم کتنا ہی قیمتی ہو، پارکر کا ہو یا کوئی اور ہو، انک ہی نہیں اندر تو کیا ہوگا؟ بیکار ہے نا. آپ کی انک کیا ہے؟ علامہ بالقرآن، علامہ بالقرآن. یہ قرآن کی جو بارش ہے نا، یہ آپ کے اندر انک جا رہی ہے. آپ اس انک سے جتنا زیادہ فائدہ لے لیں گے، آپ اتنی ہی مؤثر ہو جائیں گی. تو اگر آپ نے علم چھوڑ دیا، آگے جا کے چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی ازما لیں. آپ نے قلم میں انک بھری. اب تم نہیں بھرتے نا, لیکن چلے پینسلیں بال پوائنٹ جن میں آلریڈی بھری ہوتی ہے, کچھ عرصہ آپ اس کو استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, خشک ہو جاتی ہے نا, موٹی نیب ہو جاتی, سوکھ جاتی ہے, آپ بھی سوکھ جائیں گے. وہی لوگ چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے اس راستے میں, اللہ کے فیصلوں کو فاس ثابت کراتے رہیں گے, جو نمبر ایک عاجز رہیں گے, پھر جن کے اندر علم کا مزید پانی جاتا رہے گا, جو اپنے اندر عاجزی لائیں گے, اور جو حقیقت میں اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں میں دے دیں گے. خود اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ قلم کو ادھر رکھ دیں اور اسے کہیں لکھو. کبھی آپ نے دیکھے بچے لکیریں لگاتے ہیں, کیا لگاتے ہیں, ٹیبل پہ بھی کور پہ بھی لگ جاتے, ٹیبل کے کور پہ بھی لکیریں لگ جاتی ہیں, لیکن وہی قلم جب آپ کے ہاتھ میں آتے تو اتنی خوبصورت تحریر آپ لکھتے ہیں. جو لوگ خود کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے, وہ خود رو پودوں کی طرح کنج چھریاں بن جاتے ہیں یا کانٹوں دار خار دار شاخ بنتے ہیں, جو آنے جانے والوں کے صرف کپڑے پھاڑتا ہے, ادھر کے مسئلے ادھر کی بحث سے ادھر کی ادھر کی. پھر ایک اور چیز نوٹ کریں کہ ہر ایک کا ہاتھ اپنے قلم پہ سیٹ ہوتا ہے. بعض لوگ ایک اینگل سے لکھتے ہیں نا تو پھر نب بھی ویسی بن جاتی ہے, کوئی دوسرا ان کا پین یوز کرے نا تو سم ٹائم ایک دم وہ جیسے کھردرا پن آتا ہے, صفا پھٹنے لگتا ہے. اور میں نے خود دیکھا اپنے بڑوں, کہتے میرا پین نہ لیا کرو, آج کل کے پین دوسری طرح کے, پہلے دوسرے ہوتے تھے نب والے, کیونکہ بچوں نے لے کے اس کو ہو سکتا ہے الٹی طرف سے کیا تو وہ اس کی جو آگے بڑی خوبصورت سی شیپ بنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا اپنے پین قلم کی نب وہ ایسے تھوڑی کروکڈ ہے. آج بھی جو کیلیگرافک پینس ہوتے ہیں یا قلم ہوتے ہیں کول نہیں. یہ ساری خوبیاں ہیں دین کا کام کرنے والوں میں. اگر آپ نے اپنے اندر خوبصورتی لانی ہے تو آپ کو ایک قلم پہ غور کرنا پڑے گا. بہت پھسلنے والا پین کیسا ہوتا ہے, آپ لے اور وہ آپ کے ہاتھ سے سلپ بھی ہوتا جا رہا ہے, اب کیا کریں گے, تھوڑی دیر میں رکھ دیں گے, پسینہ آ رہا ہے, ہاتھ صاف کریں گے, نیپکن لیں گے, آخر اب کہتے ہیں یہ سلپری بہت ہے, رائٹنگ بہت گندی آتی ہے. سم ٹائم جو بال پوائنٹس سستے والے لوگ استعمال کرتے ہیں بعد میں اپنی لکھائی نہیں پہچانی جاتی. اسی طرح وہ ساتھی وہ ورکرز جو انپریڈکٹیبل جو سلپ بھی ہو رہے ہیں, جن کے بارے میں ہر وقت آپ کو یہ غم ہے یہ پھسل نہ جائیں, یہ کھسک نہ جائیں, یہ گر نہ پڑے, یہ نہ, ان کو چھوڑ دیں, ان کے لیے اللہ نے اور بہت کام رکھے ہوں گے انشاءاللہ. یعنی اس پہ میں نے پورا ایک سیشن لیا ہوا ہے کہ جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے ساتھیوں کو چوز کریں تو کیا کرائیٹیرین رکھیں. اس میں یہ کرائیٹیرین بتاتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے, جو ہر وقت ہی موڈی چینج ہے, آپ کو پین اٹھائیں پین چلے ہی نا, آپ کہتے ہیں خراب ہو گیا پھینک دوں, آپ نے بھی ادھر رکھا, تھوڑی دیر بعد دیکھا کوئی اور دوسرا اسے لکھ رہا ہے, بڑا آپ کا پسندیدہ پین تھا, کہتے ارے تم کیسے لکھ رہے ہو, کہ میرے ساتھ تو بالکل چل رہا ہے, تو آپ کیا کہ اچھا ہے میرا اتنا اچھا پین تھا اس کو دے دیا, موڈ کا غلام ہو گیا نا پین, کبھی لکھے کبھی نہیں, آپ اس پین کو پسند کریں گی. وہ لوگ جو موڈ کے غلام ہوں گے نا وہ آپ کے لیے کبھی ایسے ساتھی نہیں ثابت ہوں گے. ہم میں سے کوئی حاکم اور محکوم نہیں ہوتا اللہ کے رستوں میں, لیکن ہم سب دین کا کام کرنے لیں, کم پڑھے لکھے کو کم سکل کو لے لے جو آپ کے ہاتھ میں پھنس لینا, جس سے ہر وقت آپ کو یہ خدشہ ہونا کہ یہ کچھ کر ہی نہ دے. بس آپ دیکھیں بعض دفعہ پین میں کیا ہوتا ہے کہ انک بھرتے ہیں نا, لکھتے لکھتے اتنا موٹا سا وہ ایک انک کا ڈراپ گرا دیتے ہیں, سارا پیج گندا ہو جاتا ہے. وہ کہتے اوہو اتنی محنت سے پیج لکھا تھا, بڑا اچھا ڈاکیومینٹ, لیگل ڈاکیومینٹ تھا, اب دوبارہ لکھنا پڑے گا. انپریڈکٹیبل پینس ہم نہیں لیتے نا. اسی طرح وہ ساتھی, سب سے خوبصورت ساتھی کون ہوتے ہیں جو اللہ کے راستوں میں آگے بڑھتے ہیں نا, کہ جس میں وہ ساری خوبیاں جو ایک اچھے پین میں ہوتی ہیں. باقی آپ خود سوچیں, میں تو صرف آپ کو ہنٹس دی ہیں, ٹپس دی ہیں, اپنے پر بھی چیک کریں میں کیسی ہوں. میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں نا, آپ ابھی اپنے دین کے ساتھی ہونے کو تو ذرا پیچھے کر دیجئے, ہم ابھی دین سیکھنے میں جیسے ہیں نا ویسے کل ہم دین کے معاملوں میں ہو گیا, اللہ یہ کہ بہت تبدیلی آتی ہے, یہ مجھے یقین ہے الحمدللہ. ہم اپنی طالب علمی کی زندگی میں جیسے ہوتے ہیں نا, آپ بلکہ لکھ کے رکھ لیں, ابھی آپ کو کہیں موقع ملے نا فرصت کا, آپ اپنی عادتوں کو لکھیں, آنے کی جانے کی, یہاں بیٹھ کے فوکسڈ ہونا, فون بند کرتے ہیں کہ نہیں, عاجزی کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں, وقت پہ آتے ہیں کہ نہیں, رولز کو مانتے ہیں کہ نہیں, ہر بات اپنے اوپر لیتے ہیں, یہ سب لکھ لیں, اس کو لکھ کے کہیں ایک پیج میں رکھ دیں. اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ جب ٹریننگ کے مرحلوں سے گزریں گے نا, میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنا انسان بدل جاتا ہے ٹریننگ سیشنز کے اندر کہ وہ خود کو پہچانتا بھی نہیں. ابھی آپ لوگوں کا تزکیہ ہو رہا ہے, آگے جا کے تربیت ہوگی, زمین آسمان کا فرق ہے, لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, سب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تزکیہ اور تربیت کے, تزکیہ کے ابھی آپ کے دل نچڑ رہے ہیں, دل پگھل رہے ہیں, رونا آ رہا ہے, کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, یعنی دل میں ایک تڑپ لگ گئی ہے کہ اللہ اب باقی زندگی بیکاریت کی نہیں گزارنی, تو مجھے کہیں کھپا لے. اور یاد رکھیں کبھی اس کے ہاتھ میں لگنا, کبھی اس کے لگنا, کبھی اس کے لگنا, بندہ دو کڑی کوڑی کا رہ جاتا ہے. آپ کا پہنے نا, آپ اس کی جو قدر کریں گے دوسرے نہیں کریں گے, اور ایک ہی جگہ رکھا ہوا آپ نے. اور اگر وہ کبھی اس کے ہاتھ میں لگا اس کے لگا, ہو سکتا ہے تیسرا بندہ کہ میرا نہیں کس کا, وہ ادھر ہی پڑا رہے اور بعد میں کوئی صفائی کرنے لے اس کو بل میں پھینک دیں. انسان کو اللہ تعالیٰ جب ایک راستہ دکھا دے نا, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے اس پہ جم جائے. ساری زندگی تجربے تو نہیں کرنے نا, آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرنے لے کی مثال لیں کہ شروع میں فوج میں ایک بندہ آتا ہے تو وہ فوجی ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر اور وہاں کام کرتا ہے, پھر سپاہی, سپاہی سے پھر آگے, پھر ہوتے ہوتے جرنیل میں پہنچ جائے گا نا. سب کو پتا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال سے لگا ہوا بےچارہ, اور آپ یہ اس کو افسر بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ ایک شخص پہلے فوجی بنے, پھر اس کے بعد کہ نہیں فوج کو چھوڑ دیتا ہوں میں انجینئرنگ کرتا ہوں, کچھ سال وہ پڑھے وہاں سے نکلے تو ڈاکٹری پڑھنے لگ جائے, مجھے بتائیں کہ اپنی زندگی کی 40s 50s میں وہ کیا بنے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں بنے گا, سب چیزیں اس کی کچی پکی, کو اس سے ایکسپٹ بھی نہیں کرتا. ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے. جیسے ہماری شادیاں ہو گئی ہیں تو اب ہم اسی گھر میں مطمئن ہیں نا, جیسے بھی تھا گھر اب ہم سیٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ سیٹ ہو ہی رہے ہیں, ہو جائیں گے, وقت کیسا گزرے گا, اب اسی میں کر جینا, اسی میں مرنا. یہی اللہ کے دین کا کام ہے. مجھے اللہ نے جس جگہ کے لیے چنا نا, میں اس پہ خوش ہوں, میں اس میں مطمئن ہوں, میں اسی کے اندر خیر ڈال کے اس کو آگے کرنے میں اپنی بھلائی سمجھوں گی, ورنہ فائدہ کیا ہوگا, ورنہ نقصان کیا ہوگا, کہ پھر میں کسی جگہ سیٹ نہیں ہو سکوں گی. تو جب آپ اور میں تزکیے کے بعد تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرتے, تو پھر تو اللہ کی پناہ. میں نے دیکھا لوگ قرآن کے کورس کے بعد دوبارہ جا کے ایسے ایسے چلوں میں اور ایسی ایسی روحانیت میں پھنس جاتے ہیں کہ اب ہم اپنی ذرا اندر لے کے جا رہے ہیں چیزیں. یعنی قرآن پڑھنا, جیسے ابھی ہم 29 پارے پہ پہنچ گئے ہیں, ایسے ہی جیسے گوڈی ہو گئی ہے, اندر سے مٹی اوپر کی نیچے آ گئی ہے. اصل اب اس میں بیج کون سے لگنے ہیں, اس کے اوپر کھاد کون سی ہے, یہ آگے سے پتا چلے گا. تو مت سوچئے کہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان محفوظ ہو گیا, بلکہ اور کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور باتیں بہت ساری ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیتی ہوں, اگر آپ کرنا چاہیں کم از کم 3 میسج آپ خود لکھیں, اپنے نوٹس میں 3 لائنیں چھوڑ دیں. قلم کی خوبیاں, قلم کے بارے میں باقی چیزوں کو دیکھنا دکھانا, اس کے بارے میں آپ 3 سینٹنسز اپنی سمجھ سے لکھیں, ٹیلی کر لیں, جیسے بھی آپ کو سوچنے کا انداز دیا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے لیے پھر بہت کچھ ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ وما یسترون, جو وہ لکھتے ہیں. کبھی اپنے نوٹس پہ پیار آیا آپ کو؟ جیسے بھی ہوں, کچے ہوں, پکے ہوں, جو محبت ان کاپیوں اور کتابوں سے آپ کو محسوس ہوگی نا, یہ آپ کسی اور چیز سے نہیں کریں گے. ان کی حفاظت کریں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جب پڑھ کے ختم کرتے ہیں, سپارہ ادھر ادھر رول رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے اپنے ہی نوٹس, وہ بعد میں بچے اس کے وہ جہاز بنا بنا کے کھیلتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھوں کے قلم ہیں, یہ کتابیں, یہ آپ کے رجسٹر ہیں, یہ آپ کے نام اعمال میں تلنے ہیں کل. حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی سیاہی بھی تلے گی قیامت کے دن. اور کل آپ کو 20 کتابیں کو دے دیں, تفسیریں آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں, آپ کو کچھ بھی دیں, جو آپ اپنے نوٹس کو کھول کے آگے ڈیلیور کر سکیں گے, جو ریکیپ آپ کرا سکتے ہیں, جو آگے جا کے آپ کو کہیں تفسیر کرانی پڑتی کچھ, وہ آپ کسی اور چیز سے نہیں کرا سکتے. تو یہ اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بے ضائع نہ کریں. فلی فٹی ایک مستشرق مورخ تھا, تاریخ لکھتا تھا, ہسٹورین تھا. اس کا ایک جملہ اپنی کتاب میں ہسٹری آف عربز میں کہتا ہے کہ اگر تم کسی جگہ سے گزرو اور کسی جگہ کے لوگوں کو زمین سے لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے اٹھا کر دیواروں کی جھریوں میں رکھو. پہلے دور میں لوگ اینٹوں کی دیواروں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے, تو اس میں اپنی قیمتی چیزیں ڈال دیتے تھے یا کوئی چیز پاؤں میں نہ آئے. کسی قوم کو زمین سے کاغذ اٹھا کر دیواروں میں ڈالتا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان بستی ہے, کیونکہ یہ علم کی اتنی قدر کرتے ہیں. یہاں ہلکی سی بات آپ اور میں اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. آج بعض دفعہ کتابوں کی بے قدری ہوتی ہے, بستے جوتوں والی جگہوں پہ پڑے ہوتے ہیں, اور یوں لا کے بچے بعض دفعہ پھینکتے ہیں کہ جیسے یہ یعنی ناکارا چیز ہے. تو قدر بہت ہے, بے ادب بے نصیب, بادب باد نصیب ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جتنا ہم اس چیزوں کو لیں گے, اتنا اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو بہترین کرے گا. آگے چلتے ہیں. کچھ احادیث ہیں اس کے بارے میں جس کا میں نہیں سمجھتی کتنا ہم اس کے اوپر مزید بات کریں. عمل کی بات ہو گئی ہے تو اتنا بہت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ سکھا کر وما یسترون, یہ قسم تھی. آپ کو پتہ نا کہ قسم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم. قسم کے بعد قسم کا جواب کیا ہے؟ مان تب نعمت ربی کبھی مجنون, نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور بے شک آپ کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا, دوسری بات. اور تیسری, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ تو اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبوں پر ہیں. دیکھیے گا قسم کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, آگے بھی کچھ باتیں آئیں گی, لیکن یہ تین باتوں کو ہم ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی تو رات دن آپ کو ایک ہی دھن لگ گئی تھی کہ میرے پاس جبرائیل آئیں اور میں اس چاشنی کو محسوس کروں جو پہلی وحی کے نازل ہوتے ہوئے تھی. آپ مس کرتے تھے جب پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی نہ آئی, فترۃ الوحی کہتے ہیں کچھ لوگ, تو آپ پہاڑوں میں نکل جاتے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ پہ سے ڈال کر نیچے گرا دوں, میں مس کرتا ہوں. یہ آپ میں سے ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈینٹ جانتے ہیں کہ جب کلاس مس ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. سنتے سنتے اگر کچھ دن سن ہو جائیں اور نہ سنیں تو جو کیفیت ہوتی ہے اس کو محسوس کر لیں. آپ کو ایسے فیل ہوتا تھا کہ بس یہ میرے اوپر ہے. خیر اس کے بعد سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا, وہی آنے لگ گئی. اب جب وہی پہ وہی آنے لگی تو پھر اس پہ عمل کرنے کو دل کرتا تھا. وہی کے تقاضے نبھانے میں بعض دفعہ معاشرے اور وقت کے رواج کو نہیں دیکھنا پڑتا تھا, تو لوگوں نے آپ کو مجنوں کہنا شروع کر دیا. ہی بیکم کریزی, اٹ گون کریزی. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے, جب قرآن کی دولت آپ کو ملتی ہے نا, آپ کا اندر تو شکر کے سجدے پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں جیسے ایک کشتی کو کنارہ مل گیا, ڈوبتا ہوا شخص اس کو لنگر مل گیا, لیکن لوگ آپ کو مجنوں کہنے لگتے ہیں. کہتے ہیں تو پاگل ہو گئی ہیں, کرینکی ہو گئی ہیں, فنیٹک ہو گئی ہیں, ان کو تو بس ایک ہی دھن ہے, کلاس کلاس کلاس, قرآن قرآن قرآن. کیا ہم نہیں پڑھتے تھے؟ دیکھو قربانیاں, شوہروں کی بات نہیں مانتی, شوہر کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں, بس ان کو تو ایک دھن سوار ہے. تو یاد رکھیے یہ اس تادنے سے گزرنا ہی پڑتا ہے. جو دین کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا سیکھنے کے لیے, جیسے آج کل آپ کی لگی ہوئی ہے, پھر بعد میں سکھانے اور اس میں مدد کرنے میں, لوگ بعض دفعہ اس کو دیوانگی کہتے ہیں, پاگل پن کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پاگل پن کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے یہ کام, اور جو کام بہت سارے نہ کریں تو کوئی ایک کرے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے, آکورڈ لگتا ہے, رواج نہیں بنا ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ اس راستے میں کئی جگہ ذاتی آرام اور فائدے کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور اس کے اندر انسان جب پڑتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ اپنا ہر نفع چھوڑ رہے ہیں. مثلا آپ ابو بکر صدیق کی دوڑ دھوپ دیکھیں نا, ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگ ان کے پیچھے ہیں, اور ابو بکر چپکے چپکے تیاریاں کر رہے ہیں کہ جس وقت بھی حکم ہو گیا ہجرت کا تو میں فوراً اللہ کے نبی کو لے کے نکل جاؤں گا. آپ نے اپنی اونٹنیاں بھی تیار کر دی, عامر بن فخیرہ کو بھی کہہ دیا, بچوں کو بھی ذہنی طور پہ تیار کیا. تو بعض دفعہ ہماری دین کے لیے باتیں, کوششیں, میٹنگ, ادھر جانا ادھر جانا, یہ قربانی وہ, یہ دوسرے لوگوں کو دیوانگی لگتی ہے. اور آپ یہ بھی بات نوٹ کیجئے کہ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے, یہاں لفظ بھی نعمہ کو اوور لک نہ کیجئے گا, یہ دیوانگی اللہ کی نعمت ہے. یہ مبارک ایسے, ایک تو پاگل پنا, لوگ پاگل ہو گیا کوئی مینٹل کیس ہو گیا, وہ تو واقعی قابل ترس ہے. جس کو اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے پھیلانے, اللہ کی مخلوق کو ابدی عذاب سے, ابدی خطرے اور غم سے بچانے کی دھن لگ گئی نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو لگ گئی ہے وہ اس پہ شکر ادا کرے. ہر ایک کو نہیں لگتی, قرآن پڑھ کے ضروری نہیں کہ آپ مجنوں ہو جائیں. بڑے ہوش بوش میں لوگ رہتے ہیں, کہتے نہیں جو عمل والی چیز ہوگی وہی عمل کریں گے, جس پہ میری زندگی بس ٹھیک ہے, جو میری زندگی کے سکیلٹن میں فٹ ہوگا بس وہ حکم لوں گی. سارے تھوڑی لوں, میں کوئی کریزی تھوڑی ہوں. اب لوگ میں بیسٹ میں بیٹھی نقاب کر لوں, میں پاگل ہوں؟ پڑھ لیا ہم نے سورۃ حضرات میں, پڑھ لیا ٹھیک ہے, اٹس فائن. ذرا سوچو उसके जरा प्लस माइनस देखो, नेगेटिव पॉजिटिव देखो, फिर करूंगी। मैं अपने अपने साहब को भी देखूंगी, मेरे शौहर माशाल्लाह किस ग्रेड के ऑफिसर है, फिर मैं अमल करूंगी। याद रखिए, जिसने इस कुरान को सुनकर अकल का तराजू रख दिया, जैसे पीछे बात हुई थी, वो कभी मजनू नहीं होता, वो बड़ा होश है। लोग उसको पागल भी नहीं कहते, लोग फिर पागलों को कहते हैं, देखो वो भी तो कुरान ही पढ़ता है ना, वो भी तो पढ़ाते हैं ना, उनके घरों में सब कुछ होता है, ये आप नहीं कि कुरान पढ़ रही। वो देखिए, वो कुरान पढ़ाते हैं, उन्होंने भी तो ये सब कुछ किया हुआ है जो हम करें, हमें किस बात के ताने देते हो। तो कुरान के साथ ताल्लुक जुड़े और आपको मजनू होने का ताना ना मिले तो समथिंग इज रॉन्ग। ये चेंज तो आएगी। और अल्लाह के नबी को सादिक और अमीन कहते थे, अब काहिन और मजनू क्यों कहने लगे? कि अल्लाह के नबी नबूवत से पहले मक्का के बेहतरीन इंसान थे, आपकी दयानत अमानत अकल फरासत पर एतमाद करते थे लोग। हल्फे फजूल को देख लीजिए और आपके हाथों हजरे असद की तंसीब का वाकया देख लीजिए, सब मामले सीरत में पड़े हुए। लेकिन जो ही आपके सामने कुरान आया और आपने लोगों के सामने पेश किया, लोग आपको दीवाना कहने लगे। मानी क्या था? वो कहते थे ये कुरान ही असल वो सबब है जिसकी बिना पर आप दीवाने हुए, और कुरान इस तोहमत की तरदी चाहता था कि इतना प्यारा कलाम जिसको तुम दीवानगी की वजह कहते हो, तुम भी ऐसा बना के देख लो। लिहाजा अल्लाह ताला अपने नबी पर डोंट वरी, आप दीवाने नहीं है, मजनू आप नहीं है, आपको वो आखिरत दिख रही है जिनको नहीं दिखती, असल ये बात है। आप इनकी बातों को सुनकर पीछे हो जाएं। और रह गई बात कि अगर आपका दिल, क्योंकि हकीकत इंसान होने के नाते जब मुखालफत होती है तो इंसान परेशान होता है, तो अल्लाह अपने नबी को दिलासा दे रहे हैं, वइन्ना लका लाजरन गैर ममनून। इतनी खूबसूरत सी आयत है ना, ऐसे लगता है कि एक मिरर है ना, तो उसके अंदर फिर एक और मिरर रख दें। कभी आपने देखा होगा, फिर उसमें अक्स के अक्स बनते ही जाते हैं। किसी जगह रख कर तजुर्बा कीजिए, जितने वहां की दीवार पे अक्स बन सकते हैं ना, उतने ही अक्स उस चीज के बनते हैं। ये अजरन गैर ममनून क्या है? ना खत्म होने वाला अजर। लोगों के ताने खत्म, मसाइब खत्म, इस रास्ते की कुर्बानियां जो दी वो खत्म, इल्जाम लगे तो खत्म, जो सब्र करना पड़ा वो खत्म, जो लोगों ने आप पे बातें की सब खत्म, लेकिन अजर गैर ममनून, एंडलेस डिलाइट, ये अजर कभी खत्म नहीं होगा। और लफ्ज मम नून को देखिए, मन से मीम नून नून, मन कहते हैं बोझ को, ये जो एक मन दो मन तीन मन, किसी का एहसान होता है ना तो इंसान उसके बोझ में दब जाता है। अल्लाह ताला अपने नबी को बताते हैं कि बेहिसाब और लाजवाल अजर है कि आप अल्लाह की मखलूक की हिदायत के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, इसके नतीजे में अल्लाह आपको गैर मक्तू, आप लिख लीजिए गैर ममनून का यहाँ क्या मानिए, गैर मक्तू, कभी खत्म नहीं होगा। चलिए आप जरा इसको अपने ऊपर लीजिए। आज उम्मत में जो भी कोई नेकी होती है, ये सबसे पहले किसके पलड़े में जाती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं जो बात कहने लगी ना, ये बहुत इमोशनल है, अगर आपकी पूरी तवज्जो नहीं होगी तो आप इसको एंजॉय नहीं करेंगे। आपका इस क्लास में आना या ना आना, आप आते हैं इस क्लास में, अजर किसके पलड़े में जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मन दाल अलल खैर कफाई ली, जिसने किसी को नेकी पर उभारा उसको अमल करने वाले का सब सवाब है और उसके अजर में कोई कमी नहीं है। हमारी ये क्लास भी अल्लाह के नबी के अजर में एक इजाफा है। जब छुट्टी करने को दिल चाहे ना, तो उस दिन बैठ के सोचिएगा, क्या आज मैं अल्लाह के नबी के नाम अमाल में कोई अजर नहीं डालना चाहती? और ये बाईपास नहीं होता कि आप से जैसे कुट करके ऊपर जाके अल्लाह के नबी के पलड़े में डले। जो बंदा या बंदी यहां तक आपके पहुंचने का जरिया बना, जिस टीचर ने आपको उर्दू लिखना सिखाया, जिस माँ ने आपको कुरान सिखाया, जिस टीचर ने आपको अरबी सिखाई, इंटेलेक्ट सिखाई, कितने गैर मखसूस तरीके से हमारी तरबियत हुई, तो हम इस जगह पहुंचे ना। इन सब के पलड़े में हमारा अजर है। आप तो उन लोगों को याद भी नहीं रखे होते। बाद दफा लोग पढ़ने के बाद अपने टीचर्स के खिलाफ हो जाते हैं, سچی بات ہے, آپ کو حیرت ہوگی لیکن ایسا ہوتا ہے, ہوتا آٹے میں نمک کے برابر, اور خاص طور پہ جب روح والا علم نہیں ہوتا. لیکن ان کی نیکیاں پڑتی ٹیچرز ہی کے پلڑے میں. بعض مطلب ایسے ماحول ہوتے ہیں کہ مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے, ان کے مقابلے میں ان کا مدرسہ, ان کے مقابلے میں ان کی جامعہ. جو مرضی کر لیجئے, آپ ان کی چڑ میں کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا اجر آپ کے ٹیچر کے نام پہ جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, آپ مانتے ہیں نہیں مانتے, اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ترازو رکھی کس کو دو کس کو نہ دو. تو آپ سوچئے پھر قیامت کے دن اللہ کے نبی کے اجر کا کیا حال ہوگا. پھر ایک چھوٹا سا ایکسپیرئنس, جب حرم میں آپ اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, سب دعائیں مانگ رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, الہ دیکھیے کوئی ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. دل تو سب کا وہاں اچھا ہی ہوتا ہے, جس تڑپ اور طلب سے وہ لوگ وہاں آ کے دعائیں مانگتے ہیں, ہیں تو سب کے دل اچھے. ان سب دعاؤں کے پیچھے آپ سوچیے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے. کتنی پیاری چیز سے اللہ نے آپ کو جوڑ دیا اور اس میں باپ کا حصہ ڈل گیا. اکثر دعائیں کرتے ہوئے انسان دیکھتا ہے نا سب کو, تو مجھے اتنی لمبی چوڑی دعائیں آتی کوئی نہیں ہے, سچی جو بات ہے. بس قرآن اور سنت کی جو دعائیں اسی کو اپنی چیزوں کو سامنے رکھ کے مانگتی ہوں. تو کبھی کبھی میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ اس وقت جتنے لوگ حرم میں دعائیں مانگ رہے ہیں نا, جو ٹھیک ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ٹھیک, جو تیری نظر میں خوبصورت دعائیں ہیں نا اللہ, وہ ساری ان کی. اللہ جن چیزوں سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں, جن بیماریوں تکلیفوں سے, یہ سب تیرے بندے ہیں, یہ مانگ رہے ہیں نا تو خیر مانگ رہے ہیں نا, جس چیز میں کوئی غلط نہیں کرے تو مجھے بھی اس میں ڈال دیں. جو ہی میں یہ جملہ مانگ بولتی تھی تو میں کہتی تھی اچھا حرم میں اس وقت کتنے اچھا ان کی مانگی, تو میں اس پہ کیوں محدود رہوں. تو پھر مجھے فوراً اس کے بعد وہی دعا زبان میری دعا زبان پہ آتی تھی کہ اللہم انی اسالک ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ میں تو سے وہ ساری دعائیں مانگتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, اور اس ہر چیز سے پناہ مانگتی جس سے آپ نے پناہ مانگی. تو مجھے ایسا لگتا تھا بس سب ختم, کوئی اور دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے ایک بہت بڑی چیز میں حصہ ڈال لیا. اسی طرح آپ دعا میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ امام کعبہ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان میں ہمارا حصہ ڈال دے, امت مسلمہ کے دعا میں حصہ ڈال دے. اور ملتا ہے, شرط ایک ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو اور نمازی ہو اور پیٹ میں رک حرام ہو. وہی جو مانے ہیں نا موانے, یعنی جو بیریئرز ہیں, اگر وہ بیریئرز ہوتے ہیں تو پھر سب کی دعاؤں میں آپ کو مجھے حصہ نہیں ملتا. کیونکہ عموماً ہمارے کلچر میں لوگ یہی کہتے ہیں اللہ امت مسلمہ پر رحم کر, اللہ سب مسلمانوں کو بخشتے, کہتے ہیں تو کیا سارے بخشے جائیں گے؟ نہیں بخشے جائیں گے. اللہ ان کی دعاؤں کو لا کے ٹٹولے گا, لائے گا ہمارے عمل پہ. اگر ہمارے اندر وہ ابلیٹیز ہوں گی تو اللہ دے سکتا ہے. پیچھے بھی بات کی تھی نا سورہ زمر اور سورہ حمیم میں بھی غالباً فرشتوں کی دعائیں جو لگتی ہیں وہ کرتے سب کے لیے ہیں, لگتی صحیح العقیدہ اور صحیح العمل لوگوں کو ہے. تو لہٰذا اس اجر کی کوشش کریں. آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں, کیا میں اور آپ نہیں چاہتے؟ اب اس آیت کو ذرا اپنے اوپر لے کے پڑھیں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کا کی ضمیر اپنے اوپر لے آئیں. کل قیامت کے دن وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ آپ کو کہہ دے گا کہ بندی تیرے لیے بڑا ہی اجر ہے. ہو سکتا ہے زندگی میں انسان نے کبھی کپڑا نہ دیکھا ہو اور وہاں ہزار گز آپ کے نام پہ لکھا ہوا, آپ نے صدقہ کیا. یہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے رغبت دلائی تھی, ایک گز تو آپ نے صدقہ دیا تھا, باقی 999 آپ کے کہنے پہ لوگوں نے کر دیے تھے. کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ ہر وقت بندہ دائی دین بن جائے اگر اس کو اس بات کا یقین آ جائے کہ میں خود تو نہیں کر سکتا یا کوئی کام ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے کہنے پہ دوسرے سے کروا لیں. میں اکثر ایک جملہ لوگوں کو بولتی ہوں, میں کہتی ہوں ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے پڑھیں, بس ایک بات ریکویسٹ کرتی ہوں, میرے کہنے پہ پڑھ لیں, میرے کہنے پہ قرآن پڑھنے لگ جائیں, کسی سے بھی پڑھ لیں, میرا گمان ہے کہ میرا اجر آ جائے گا. آپ نے میری بات سے متاثر ہو کر پڑھا, انشاءاللہ میرا اجر ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے, اس سے مجھے فرق کیا پڑنا ہے؟ اگر میں ہی نہ بخشی گئی تو ساری دنیا بھی پڑھ لے گی, تو مجھے اس سے کیا ملنا ہے؟ تو ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کریں. یہاں 3 سیکنڈ تک میں خاموش رہتی ہوں, آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ کوئی خیر کی ایسی ندی بہ جائے میری ذات سے, کوئی پرنالہ عیسائی, کوئی دریا بہ جائے, کچھ بھی, اللہ دنیا سے جانے سے پہلے میرے سے کوئی ایسا کام لے لے کہ میرے لیے بھی قیامت کے دن اجرن غیر ممنون ہو. اب اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے نا اس کا ذکر آ گیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں. یاد رکھیے, بڑے کام کے لیے بڑا اخلاق. خُلُقٍ عَظِيمٍ یہاں ہے. ایک لفظ ہوتا ہے خلق, خلق تخلیق, اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جب خواب ہے جسمانی ساخت کا معتدل ہونا. دیکھیں ہم سب کچھ چیزوں سے مل کے بنے ہیں نا. خوبصورتی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ معتدل ہونا, بیلنسڈ فیس. بس آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو بہت پیارے لگتے ہیں, بھولے بھالے چہرے میں فیچر, چہرے پہ ایک نرمی ہے, آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں, سافٹ ہیں. آپ الگ الگ کر کے دیکھیں نا تو ان کی کوئی فیچر اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. یعنی آنکھیں ایکسٹراڈنری موٹی نہیں ہوتی, ہونٹ کے بہت پھولوں کی پتیوں کی طرح نہیں ہوتے, لیکن اوور آل آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں خوبصورت لڑکی ہے, کہتے ہیں نا. اس کے برعکس آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں, اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہیں, لیکن پورے فیس پہ دیکھے تو وہ بس آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. وہ کوئی ایک وہ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ بیلنس چیز نہیں آتی. تو خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اعتدال کا نام ہے. جب جسمانی طور پہ انسان معتدل ہے تو خلق ہے. اب اس کو کر لے خلق, جو یہاں ہے ہاتھ پہ پیش ہے لام پہ پیش ہے. تو خلق کہتے ہیں عادتوں میں توازن ہونا, متوازن آتے ہیں, خوش اخلاقی. جب ایک بندہ حقیقت میں اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھے کہ جس میں اس میں کوئی متلون مزاجی نہ ہو, سوئنگس نہ ہو اس کے موڈ, کبھی ادھر چڑھ گئے کبھی ادھر چڑھ گئے, نہیں, وہ بندہ بس اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ جیسا حالات جیسا وقت ہے اس کو سامنے رکھے. مثلا آپ تھوڑا سا اس کو اللہ کے نبی کے پہلے تناظر میں دیکھیے, یہاں اس جملے کا آنا اس کی کیا ضرورت تھی. جو کام آپ کر رہے ہیں نا, جو آپ کو اللہ نے مشن دیا ہے, اس کے لیے جو لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا, وہ دو ہیں. لکھ لیں, دو لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اللہ کے چناؤ کی. نمبر ایک, آپ کی تڑپ, طلب یا تڑپ کہ اللہ مجھے کھپا, مجھ سے کچھ لے کام, مجھے علم دے, مجھے جاہل نہ رکھنا, میں بدلنا چاہتی ہوں. اور دوسری, آپ کا اخلاق, آپ کا پوسچر, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات جہاں آ رہی ہے کہ آپ کو لوگ اتنی اذیتیں دے رہے ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں. ایک کمزور اخلاق کا انسان یہ کام نہیں کر سکتا, نیور. یعنی آپ لکھ لیں کہ دین کے راستے کے تقاضے خلق عظیم کے بغیر پورے ہی نہیں ہوتے. ادھر کہیں کل ود کائنڈنس بھی کرنا پڑتا ہے, ادھر کئی دفعہ اگنور گریسفلی کرنا پڑتا ہے, یا منہ نہیں لگنا ہوتا ہر بات کے, یہاں ہر چیز کا دو ٹوک جواب نہیں ہوتا, یہاں دو 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 جمع دو نہیں ہوتا. یہ تو رستہ ہی ایسے ہے کہ بلینڈر میں ڈال کے بس مجھے بلینڈ کر دو اور جو مرضی کرو. بس وہ یہ حالات آتے ہیں کہ مجھے زمین پہ لٹاؤ اور لتاڑو, لیکن تم دین پہ آ جاؤ. اعلی اخلاق نہ ہو, اور اخلاق کے اندر انسان کا دوسروں کے ساتھ ہر وقت وہ جس کو ٹکا لگا کہتے ہیں نا, وہ نہ ہو, تو انشاءاللہ اس راستے سے آپ خیر و عافیت سے گزریں گے. دیکھیے, آپ بچے کے ہاتھ سے چھری چھڑائیں آسان کام ہے, کتنی اسٹریٹجی چاہیے آپ کو بچے سے چھری لینے کے لیے. کبھی اس کو چمکاریں گے, پیار کریں گے, ٹافی دکھائیں گے, کچھ کہیں گے, پھر چھری چھوڑے گا. تو معاشرے نے کیا پکڑی ہوئی ہے, لوگوں نے کیا پکڑا ہوا ہے, خاندانوں نے کیا پکڑا ہوا ہے, یہ چھریاں ہی پکڑی ہوئی ہیں. نافرمانی, رسم خاندان, اللہ کی نافرمانی. اب آپ نے یہ چھڑانی ہے تو آپ جب کہیں گے جی میں دو ٹوک بات کرتا ہوں, اور میں تو بھائی سیدھی سیدھی بات, آئی ایم ویری مچ اسٹریٹ فارورڈ. اسٹریٹ فارورڈ بندہ کبھی خلق عظیم پہ نہیں آ سکتا. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سات پردوں میں لپیٹ کے بندے کو پیش کرنا پڑتا ہے, پھر ہی کوئی قبول کر لے تو بڑی بات ہے. دین تو ویسے ہی کڑوا لگتا ہے, کہتے ہیں نا کریلا اور نیم چڑھا. دین کی بات آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں, اور ساتھ آپ کی زبان اور آپ کا ٹون بھی ٹونٹنگ بھی ہے, اور آپ ساتھ آگے اس کی بات سن بھی نہیں سکتے, پاؤں اٹھکاتے ہوئے آپ چک ٹک چلے جائیں گے کہ نہیں سنتے تو نہ سنو. تو پھر آپ کی زندگی کا جو پہلا دن ہوگا نا لوگوں کی خدمت کا, وہی خیر سے آخری دن بن جائے گا. آنسو بہاتے ہوئے آپ بھی آئیں گے, لوگ بھی ہو سکتا ہے شکر کریں گے آپ سے جان چھوٹی. یہ کام کر ہی وہ بندہ سکتا ہے جو بلنڈڈ ہو. بلنڈڈ کون سا؟ جس نے خود کو بلینڈر میں ڈال کے بس کرش کر لیا ہوا ہے. خلق نظیم, مسکرانا, گالیوں کے جواب میں مسکراہٹیں. اور کبھی آپ اللہ کے نبی کا اخلاق تو پڑھیں, کیسا تھا وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی, آپ اس کے گھر کی صفائی کراتے تھے. اور وہ بڑھیا کی کہانی تو آپ کو یہاں بھی کئی دفعہ سنائی ہے کہ وہ بڑھیا جو آپ کے غم سے جا رہی تھی اور سارا رستہ آپ کی برائیاں کر رہی ہیں, آپ اس کی گٹھڑی سر پہ رکھے ہوئے. ہم ہوتے سر پہ مار, زمین پہ مارتے, چل رکھ اپنی پڑ جا رہا ہوں میں, بہت برداشت کر لیا. اپنی ذات کو کرش کریں گے تو خلق نظیم آئے گا. یہ لکھ رہے ہیں, ہماری خوش اخلاقی کے راستے کا سب سے بڑا روڑا میں ہوں. مجھے کہا, مجھے اوور لک کیا, مجھے اگنور کیا, مجھے پیچھے کر دیا, مجھے لٹ ڈاؤن کر دیا, مجھے سنائی, میں اب اتنے جملوں کا ایک علاج اس میں سے لفظ میں نکال دیں. ہاں اور سناؤ, اور پیچھے کرو, اور پیچھے, میں اس قابل ہی تھی, میں اسی قابل ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی مثال آپ کو سنائی گئی, اس کو لکھ لیں ادھر. کسی نے آ کے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آپ کو ہوتے وہاں دو لوگ بیٹھے آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے, ہاں ہوتے کہتے ٹھہر دو ذرا بیٹھو, جانے نہیں دوں گی جب تک اب تم میرے سے دس نہ سن لو. پھر ڈسکشنز اور کنورسیشنز اور میسجنگ اور ٹیکسٹنگ اور بے چینیاں اور بے تابیاں نہیں. کہا ابو ہریرہ کا تو ہر وقت تین باتوں کا غم ہے کہ جب میری موت آئے گی تو میں اس وقت کیا کر رہا ہوں گا, خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں, نام اعمال جب ملیں گے تو میرا دائیں میں آئے گا کہ بائیں میں, رائٹ اور لیفٹ, اور جب پل سرات سے گزرا آئیں گے تو میں خیر سے گزر جاؤں گا کہ کہیں پھنس جاؤں گا. کہتے ہیں اگر ابو ہریرہ ان تین مقامات پر خیر و عافیہ سے گزر گیا اور گزار دیا گیا تو اس کو ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں, بالکل پرواہ, کہ مجھے نہیں پرواہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, Who cares. ہاں اگر میں ان تین میں سے کسی ایک مقام پر روک لیا گیا تو دنیا کے ہر انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ابو ہریرہ کی برائی کرے. کتنا بدبخت تھا کہ موت پہ اس کے انجام برا ہوا, اتنا برا تھا کہ پل سرات پہ پکڑا گیا اور اس کا نام اعمال نہیں ملا, پھر کرو میری برائیاں. یقین کریں یہ اخلاق ہم سب کے لیے کرائیٹیرین ہے. اپنے آپ کو, ہم بد مزاج کب ہوتے ہیں, دیکھیں یہ باتیں ادھر کرسی میں اس پہ سجی ہوئی چھوڑے, آپ اپنے آپ کو لے جائیں اپنے گھر میں یا جہاں بھی موسٹلی انٹریکشن ہوتا ہے بچوں سے, میاں سے, دوستوں سے, آپ لکھ کے اس چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں جو کچھ ہوتا ہے. ہمارا کب خراب ہوتا ہے, جب کوئی ہماری ذات پہ حملہ ہوتا ہے. ایون اگر چلتے چلتے کوئی بچہ آپ کے پاؤں پہ بھی ہاتھ مار جائے یا آپ کے انگوٹھے کو چوٹ لگ جائے, اتنا ہم بد مزاج نہیں ہوتے جتنا کوئی ہمیں بات کر دے, یا بیٹھے بیٹھے اگر کوئی بات کسی کا نام لے کیسی کہہ دے, تو پھر دیکھیں ہمارا مزاج کیسے خراب ہوتا ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اعلی اخلاق ہونا لازمی ہے. یہ جو آج کے دن اخلاق کا معیار ہے ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں, یہ بازاری اخلاق ہے. ہیلو, ہائے, کمنگ, مالز کے دروازوں پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی شاپنگ کر رہا ہے, کوئی دس اینڈ دیٹ, یہ بازاری اخلاق ہے. وہ سیلز گرلز ایک چھوٹا سا پروڈکٹ بیچنے کے لیے اتنی اسمائلی ہیں, تو آپ جو پروڈکٹ لے کر نکلیں گی نا لوگوں کے لیے, ابھی بھی نکلے ہوئے, اس کے لیے آپ کو کتنا اسمائلی اور پروفیشنل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے کوئی دس پاؤنڈ کی کاسمیٹک بیچنے کے لیے ایک عورت کیسے ایئرپورٹس پہ آپ کے پیچھے پھرتی ہے, لے لو, چکھ لو, سونگ لو, کر لو, ٹرائی لو, اور کیسے وہ ادائیں دکھاتی ہیں. تو وہ دس پاؤنڈ کی چیز ہے نا, آپ لے نہ لے, اچھی نکلے بری نکلے دونوں چانسز ہیں, اس ہو کے ختم ڈیل. آپ جو چیز لوگوں کو دینے نکل رہے ہیں وہ کیا, وہ دس پاؤنڈ کی ہے یا دس ہزار پاؤنڈ کی ہے یا دس پاؤنڈ کی ہے, یہ اس سے بھی قیمتی ہے. ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا, ہدایت دینا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, ہدایت کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں, تو پھر ہمارا اخلاق بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. گھر سے نکل کر جائیں, سوری, گھر سے نکلتے ہوئے تیار ہو کر جائیں, سو گالیاں تو پڑیں گی, پچاس لوگ تو مجھے میرا دل توڑیں گے, دس آنٹیاں تو ضرور ہی کوئی چپتا ہوا جملہ بولیں گی, اور کوئی دس لوگ تو میرے حلیے پہ دس باتیں تو کریں گے, جو سوچ سکتے ہیں سوچ جائیں, اینڈ پہ گھر آئیں گے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا, اس کا مطلب کہ میرے اندر کھوٹ ہے. لیکن یہ کرنا ہی پڑے گا. ایک بات کلیئر ہو گئی ہے آیت کے سرف. اب چلتے ہیں دوسرا درجہ. اللہ کے نبی خلق نظیم پہ ہے, تو یہاں خلق نظیم سے مراد دین اسلام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, تو کہنے لگی کہ آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, کہاں پڑا ہے؟ تو کان فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی خلق نظیم سے مراد اسلام، دین اور قرآن ہے. یہ وہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ جب سچا دین آتا ہے، سچا اسلام آتا ہے، تو تہذیب، شائستگی، نرمی، شفقت، امانت، صداقت، حلم، کرم اور دوسری خوبیاں آ جاتی ہیں. اسی طرح سورت مومنون کی آخر شروع کی 10 آیتیں، اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی تو بس ان آیتوں کے مطابق تھے. کیا پتہ چلا کہ جس کو بھی اخلاق کا کوئی کرائیٹیرین سیٹ کرنا ہے نا، تو اس کو قرآن اور حدیث کے اخلاق لینے پڑیں گے. یہ اخلاق کا کوئی معیار نہیں کہ عورتیں مردوں سے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بات کریں اور ادائیں دکھائیں اور کہیں کہ اخلاق ہے نا کہ میاں کے دوست آئے ہیں تو ان سے اخلاق کے معیار ہے نا، یہ درست نہیں ہے. ایک واقعہ سناتی ہوں. بنو سواد کے ایک شخص نے حضرت عائشہ سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا، یہی فرمایا کہ اِنَّا قَلَ عَلَى خُلُقِ نَظِيم. اس نے کہا اچھا کوئی واقعہ تو سنائیں، جیسے اب آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے اعلی اخلاق کی کوئی دلیل، کوئی واقعہ تو سنا دے. تو حضرت عائشہ نے کہا سنو، ایک مرتبہ میں نے بھی آپ کے لیے کھانا پکایا اور حضرت حفصہ نے بھی، کون تھی دونوں؟ سوکنے تھی نا. اب میں نے بھی پکا لیا تو آپ نے بھی، حضرت حفصہ نے بھی پکا لیا. میں نے اپنی لونڈی سے کہا دیکھ اگر میرے کھانے سے پہلے حضرت حفصہ کے ہاں کا کھانا آ جائے تو گرا دینا کہ کہیں پیٹ نہ بھر جائے. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ، ایک جگہ رہتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کیسا ہو. چنانچہ اس نے یہی کیا، یعنی آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، ادھر سے حضرت حفصہ کا کھانا آ گیا تو حضرت عائشہ کو غصہ لگا کہ میرا کھانا ضائع ہو جائے گا، ان کا کھا لیں گے. لونڈی نے برتن توڑا. کہتے ہیں کہ اس نے جب یہی کیا تو برتن بھی ٹوٹ گیا. اب آپ سوچیے ایک شوہر غصے میں بفرا ہوتا، یہ کیا کیا، تم جیلس کرتی ہو، یہ ہے وہ ہے. کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکھرے ہوئے کھانے کو سمیٹنے لگے اور فرمایا اس برتن کے بدلے ثابت برتن تم دو، اور واللہ آپ نے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ڈانٹا. یہ بےچارے بیوی کے سارے دن کے کام کے بعد رات کو آ کے صرف ڈانٹنے کے کام کریں، وہ کون سے اخلاق ہے؟ یہ جو ہم نے آج مشہور کیا ہوا ہے نا کہ مولویوں کا اخلاق بڑا خراب ہوتا ہے اور وہ گھر والوں کو آ کے جب تک پیٹ نہ لے ان کا دین ہضم ہی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اونچی نہیں بولے. کھانا نہیں کھانا تو نہیں کھانا، یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ نمک زیادہ، کم زیادہ، میٹھا زیادہ. اور آج بھی جو دیندار مرد ہوں گے وہ بہترین عمل والے ہوں گے، وہ اتنا ہی بڑا احسان رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ پکا تو دیا، کہاں یہ ہے کہ اب اس میں نمک کم ہے، چینی کم ہے، دس اینڈ دیٹ. دیکھیں دو لوگوں کی گواہی ہی سب سے اہم ہوتی ہے، بیوی یا شوہر. آپ کی شوہر دیں گے، شوہروں کی آپ دیں گی، یا پھر گھر کے ملازم. بیوی کی گواہی تو آپ نے لے لی، ملازم کی بھی سن لیجئے. حضرت انس جو 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں آپ کے ساتھ رہا اور کسی دن آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا. کسی کرنے کے کام کو نہ کروں یا نہ کرنے کے کام کو کر گزروں. دیکھیں 10 سال کے بچے، کیا آپ کے اپنے بچے سارا دن کے وہی کرتے ہیں جو آپ کہتی ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں آپ کہتے اور میں نہ کرتا، یا آپ نے نہ کہا ہوتا اور میں نے کر لیا، تو ڈانٹ ڈپٹ تو کجا، اتنا بھی نہ فرماتے کہ ایسا کیوں ہوا. اب آپ سنتے ہیں، ابھی ہم دوسرا اینگل ٹچ کر رہے ہیں، تیسرا بات میں کروں گی. تھوڑا سا آپ کا تھوڑی اس میں شرح صدر کر دوں. آپ کے ذہنوں میں تو الحمدللہ نہیں آیا ہوگا، لیکن اس آیت کو پڑھ کے نیگیٹو سوچ والوں کے ذہنوں میں ایک خواص کوشچن آتا ہے، اچھا جی بڑے اعلی اخلاق کے تھے تو یہ بنو قریظہ پہ حملہ کیوں کرایا تھا، یہ جنگیں کیوں لڑی تھی، یہ غزوہ خندق کے مقابلے میں یہ کیوں کیا، اور تبوک کے لیے کیوں نکلے. بات ویسے تو لفظ لکھیے گا دو اپنے نوٹس میں، اچھا اخلاق یعنی حسن خلق، اور یعنی خوش اخلاقی بمقابلہ حسن معاملہ. دیکھیے آج ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کو، ڈانٹو نہ ڈپٹو نہ کچھ نہ کو، جیسے ہم یہ خوش اخلاقی ہے، تربیت کے لیے بھی نہ ڈانٹو. جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں میں نے الحمدللہ کئی ایسی چھوٹی چھوٹی بڑی چیزیں پڑھائی ہیں جس کے بعد مجھے تو اللہ کے نبی بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے یوں چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ کسی انسان کو ہونا چاہیے. آپ چھوٹی سے چھوٹی بد تہذیبی کو برداشت نہیں کرتے تھے, ڈس آرڈر کو برداشت نہیں کرتے تھے. آپ نے ایک جنگ میں دیکھا کہ جب پڑاؤ ڈالا تو لوگ ٹولیوں میں بیٹھ گئے, ایسی اپنی پسند کے لوگوں میں بیٹھ کے باتیں شروع ہو گئیں, ڈسکشن. تو آپ نے پھر ایک خطبہ دیا, کہا شیطان کو کیوں خوش کرتے ہو, جب کہیں پڑاؤ ڈالو تو سب مل کے بیٹھا کرو. کتنا اچھا مینر دیا کہ پھر دل ملیں گے. اس کے بعد صحابہ کا حال یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا جڑ جڑ کے بیٹھتے تھے جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے کہ اگر سب کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے تو ڈالی جا سکتی تھی. آپ برداشت نہیں کرتے تھے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں اچھا جی پھر کعب بن مالک کے ساتھ اتنے دن روٹھے کیوں رہے, اور ابو لبابا کو اتنے دن میں پلر سے کیوں نہیں اتارا. یہ تربیت کا حصہ تھا. خلق حسن خلق جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کا اس کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. یہاں ایک لفظ کی بھی تھوڑی سی ڈسکرپشن رہ گئی, خلق پرانے ہونے کو کہتے ہیں, پرانا ہونا. کپڑا جب پرانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم اسے یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا. نیا کپڑا کچھ بھی ہو تھوڑا تھوڑا تو تنگ کرتا ہی ہمیں, یا ہم خود ہی کیئرفل رہتے ہیں کہ نیا کپڑا پہننا ہوا. اخلاق وہ چیز ہے جو آپ کے اوپر پرانی ہو چکی ہے, پوز نہیں دینی پڑتی. یعنی انسان ایک گھنٹے کا خوش اخلاق نہیں ہو سکتا جب گھر میں مہمان آ کے بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹا یہ لائیے اور کیجیے, اور اب مہمان کے جاتے ہی آپ کہتے ہیں ادھر آؤ ذرا آپ تمہاری سامت لاتی ہوں. اعلی اخلاقی کیا ہے کہ اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا, وہ آپ کے جسم کا حصہ بن چکی تھی, وہ آپ کی عادت ہے. جیسے ایک سسٹر میرے جن میں عادت تھی ہیں کراچی میں جب ہم بہت پہلے تھے, اتنی سافٹ اسپوکن تھی کہ جب چھٹی کر کے اگلے دن ان کی ماسی آتی تھی تو جب وہ اس کو پوچھتی تھی نا, تو ان کی جو اسی گھر میں دوسری کو سسٹر رہتی تھی, وہ کہتی تھی کہ جس طرح تم ماسی سے پیار سے پوچھتی ہو کہ آپ کل کیوں نہیں آئی اور کیا ہوا, یہ سننے کے لیے تو پھر چھٹی کرنے کو دل کرتا ہے. اتنے پیار سے وہ ان کی طبیعت تھی, سافٹ تھی. تو یاد رکھیے کہ بیلنسڈ. جنگیں ہوئیں, لڑائیاں ہوئیں, آپ نے لوگوں کو ڈانٹا ڈپٹا, یا آپ کے حسن خلق کا حصہ تھا. یہ بھی نہیں کہ آپ سر کو مسکراتے ہی رہے اور جو مرضی لوگ کر دیں. اسی طرح اللہ کے نبی کے حسن خلق ہونے میں آپ کا حسن خلق ہونا بھی تھا. اللہ کے نبی خوبصورت تھے کیسے, چند چیزیں آپ کو روایت سے پڑھ کے سنا دوں. آپ سب سے زیادہ حسن خلق خوش خلق تھے. آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ تو ریشم ہے اور نہ کوئی اور چیز. آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبو والی چیز میں نے تو کوئی نہ سونگھی, نہ مشک نہ عطر. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بخاری میں حضرت برا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ خلیق تھے. آپ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ آپ پست قامت تھے, اور اسی طرح کی اور باتیں بھی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا, نہ بیوی بچوں کو, نہ کسی اور کو. ہاں اللہ کی راہ کا جہاد الگ چیز ہے. جب کبھی دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ اسے پسند کرتے جو زیادہ آسان ہوتا. یہ بھی اخلاق کا حصہ. جان کی مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے کہ دھوپ بھی اور چھاؤں بھی ہے تو آپ کہیں دھوپ میں پھرتی ہوں زیادہ ثواب ہوگا, نہیں پھر آپ چھاؤں میں پھریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ گناہ ہو تو آپ اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے حسن خلق میں کیا تھا, کبھی بھی آپ نے کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا تھا, ذات کے لیے کبھی لڑائی نہیں کی. یہ اور بات ہے کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑتا ہوا اگر آپ دیکھتے, اللہ کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے ضرور انتقام لیتے. مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین عادتوں کو برا کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا. اللہ ہمیں بھی ویسے ہی بنا دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ حسن خلق ہوگی. تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی کر دے. مجھے جو اس آیت کے اینڈ پہ فیلنگ مل رہی ہے, جو پیچھے سے ٹاپک چل رہا تھا کہ دین کے راستے کی صحبتوں کو سہنے کے لیے دو چیزیں, ظاہری طور پر اپنے کردار اور اخلاق کو خوبصورت کرنا اور قرآن کو اپنے اوپر لاگو کرنا. بعمل بنتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں میں اعلیٰ کرتے ہوئے آگے لے کر چلے گا. اور یاد رکھیے کہ مکہ والے بھی اس کی گواہی دیتے تھے کہ آپ بہترین ہیں اور آپ سے کبھی لوگوں نے غلط چیز نہیں لی. آج کے مسلمانوں کی بھی گواہی دوسروں سے لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ہیں. بعض دفعہ ہم دوسروں کو دین کی بات بتانے میں ہی اتنے بے ڈھنگے پن کا اظہار کرتے ہیں کہ دوسروں کو پھر ہم اس میں اور زیادہ پیچھے کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ چلنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد تھوڑا سا مزید آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کس طرح سے یہ ساری باتیں ہوں گی. قیامت کے دن کا تھوڑا سا نقشہ, وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ جب پردہ اٹھے گا اور قیامت کے دن کون آگے آیا کون پیچھے گیا. آج اللہ تعالیٰ نے حق کو پردوں میں چھپایا ہوا ہے. قیامت کے دن سارے پردے اٹھیں گے اور اس دن لوگ دیکھ لیں گے کہ کس کا انجام اچھا ہوا. دوسری تفسیر فستبصر ویبصرون کی ہے جنگ بدر. آج سے مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے. بس تھوڑا سا عرصہ رہ گیا, پھر آپ جب ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے تو وہاں آپ لوگوں کو دکھا دیں گے کہ بدر کے میدان میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی پتا یہ چلا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا جس کو پھر یہ پسند نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے. اور حقیقت ہے میں اس کو اس طرح سوچتی ہوں, اگر آپ فوراً ری ایکشن شو نہ کریں نا, بد اخلاقی پہ نہ اتریں, کسی کی بات سن کے ایک دم بوائل نہ ہونے لگیں, ایکسپلائٹ نہ کر دیں, 10-15 منٹ کا صبر اگلے کو خود ہی دکھاتا ہے فستبصروا ویبصرون کہ آپ حق پہ تھے یا آپ باطل پہ تھے. یہ گھریلو جھگڑوں میں بھی اور یہ باہر کے جھگڑوں میں ایک نادر نسخہ ہے کہ ریئیکشن شو کرنا ہے تو 10 منٹ کا انتظار کر لو. شوہر کو بھی سمجھ آ جائے گا نہیں غلطی میری ہی تھی, اور بیوی کو بھی پتہ چل جائے گا نہیں زیادہ قصور میرا ہی تھا. اور اسی طرح باہر کے لوگوں سے جب ڈیل ہوتی ہے تو ہم سب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی پہ کون تھا, کون ٹھیک تھا, کون غلط تھا. لہذا اس کی فکر کر کے اپنے آپ کو درست رکھو, تھوڑا سا صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا اجر بہت زیادہ لے کر آئے گا. انشاءاللہ جب یہ اخلاق ہوگا تو بہت زیادہ لوگ دین میں آئیں گے. جو ایک الزام ہے کہ اللہ کے نبی نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا, نہیں اخلاق کے ذریعے سے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نہ فخش کو تھے نہ فخش کے پاس جاتے, نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے, اور برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گالی گلوچ کرنے والے بد زبان سے اللہ تعالیٰ کے, یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتے ہیں. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو رکھے. پھر اسی طرح آپ کے اعلیٰ اخلاق میں ایک اور چیز تھی کہ کسی چیز کا آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ ضرور دے دیتے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے. یعنی کنجوس نہیں تھے یا دل کے تنگ نہیں تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتا دو کہ آج اس شخص کو تم ستا رہے ہو, کل جب اس کے ساتھ معاملہ بدلے گا تم خود دیکھ لو گے. اب ایسے لوگوں کی کچھ باتیں جو آپ کو آپ کے اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب تم بھی دیکھو گے وہ بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ, کون ان میں سے جنون میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی کو کہتے تھے جنونی, اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ لگے گا کون مفتون ہے. یہ جو مفتون ہے نا فتنے سے, اور فتنے میں کسی کا ڈلنا کیا ہے, اس پہ کسی کا اثر ہونا. عرب لوگ مسحور کے معنوں میں بھی مفتون کو لیتے تھے, مطلب یہ کہ ان کو لگ پتا جائے گا کہ اللہ کے نبی مجنو ہے یا تم ہو. ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمقتدین, بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. یعنی ہدایت والوں اور ہدایت سے دور لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ پہ ڈال دو, زیادہ نہ سوچو کون کیسا ہے, کس کی کیا نیت ہے, کس کا کیا ارادہ ہے, اس کو چھوڑ دو. ہاں جو نہیں کرنا, آیت 8 سے ایک ٹاپک شروع ہوتا ہے جو اسی سے ملتا ہوا ہے, لیکن جہاں تک اکٹھا ہوگا میں وہاں اکٹھے ہی پڑھوں گی. پر میں فلا تطیل مکذبین, بس مت کہنا مانیے جھٹلانے والوں کا. مطلب یہ کہ جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیں. یہ کس طرح آپ کو دین سے پیچھے کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, تو آپ ان کی بات نہ مانیں. ہر سوسائٹی میں جہاں حق بات آئے گی لوگ اس کی تکذیب کریں گے. اگر تو آپ کو خود یقین ہے نا اپنی بات پہ تو آپ جم جائیں گے. اور اگر ذرا ڈھل مل یقین ہوا نا تو آپ پیئر پریشر میں آ کے جھٹلانے والوں کے ساتھ مل جائیں گے. کیا وہ خاندان کو تو پھر میں نہیں چھوڑ سکتی نا, بھائی بہنوں کو تو میں ناراض نہیں کر سکتی. تو فرمایا کہ آپ نے خوشی سے بات نہیں مان لی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ود لو تو دخینو فیو دخینو. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ آپ کے لیے ایک یاد رکھنے والی آیت ہے. ودو وہ چاہتے ہیں, ود سے خواہش, ودت کا لفظ پیچھے پڑ چکے ہم سورہ بقرہ میں. کیا چاہتے ہیں وہ؟ لو کاش, اگر دونوں مانی تو دہینو, تم ڈھیلے پڑ جاؤ, مداحنت اختیار کرو. دہن عربی زبان میں چکنائی کو کہتے ہیں, فیٹ کو رکھنا, یعنی پھسل جاؤ کے مانوں میں. فیو دہینون, تو وہ تو آپ کو اور بھی پھسلا لیں گے. یہ ہے معاشرے والوں کی کوششیں. آپ قرآن پہ فارم ہو رہے ہیں, دن بدن آپ کی زندگی میں عمل کا رنگ خوبصورتی سے دکھتا جا رہا ہے, اب لوگ آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں. کس چیز سے لوگ پھسلاتے ہیں؟ نمبر ایک, سب سے پہلے تبلیغ, یعنی تم اسلام کی تبلیغ میں ڈھیلے پڑ جاؤ, چھوڑو اس کام کو, واپس چلو, چلو جاب پہ, چلو گھر ٹھیک کرو, یہ کرو, ہو گئی ختم. تم تبلیغ میں ڈھیلے پڑو تو یہ بھی تمہاری مخالفت میں نرمی اختیار کریں گے. پھر تم اسلام کو ڈائلیوٹیڈ کر دو, کہہ دو آج کے دور میں وہ اسلام اچھا جو ویسٹرن کلچر کو اپریشیٹ کرے, تو دیکھنا کوئی مخالفت نہیں. آپ دیکھیں ایسے مسلمانوں کی کوئی مخالفت نہیں کرتا جو کفار کے رنگ رنگ میں, ان کے پیچھے کوئی نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں یہ بہت لبرل مسلمز ہیں, یہ بہت ٹالرنٹ ہیں, یہ برداشت کرتے ہیں. اور آپ ذرا سچا دین لائیں, کہتے ہیں یہ اسلام فوبیا, یہ اسلامزم ہے, یہ فلاں فلاں. تو جب دین کو ڈائلیوٹ کریں گے پھر یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تم ان کی گمراہیوں کی رعایت کرو, اپنے دین میں کچھ چینجز لاؤ, ترمیمات کرو, تو دیکھنا یہ خوش ہوں گے. سورہ یونس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, یہ بات آپ کو یاد ہے کہ نہیں, کہ وہ کہتے تھے کہ اویتی قرآن, یعنی یا تو اس بدل ہو, یا اس قرآن کو بدل دو, یا پھر اس میں کچھ تبدیلی کر دو. وہاں اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی, جو بھی تھی اس کو کاٹ دیں. کیا تھا کہ اس قرآن کو یا تو بدلو, برنگ سم نیو بک, بڑی اپ ڈیٹڈ, اپ ٹو ڈیٹ, یا پھر اس میں چینجز کرو. آج آپ چینجز والا اسلام لوگوں کو پیش کریں, سب خوش, گٹھلیاں پڑھو, یہ کرو, فلاں جگہ شادی ہو تو اس سے پہلے ختم کرا لو, لوگوں کو بلاؤ, کچھ دعا کر لو, میلاد کر لو, پھر دیکھنا تمہاری شادی میں کتنی برکت ہوگی, بہت خوش ہوں گے لوگ. آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہو نہ ہو, کم ہو زیادہ ہو, ادھر لوگ زیادہ جاتے ہیں مجمع, زیادہ لوگ آئے. وہ کہتے ہیں چلو دین کی بھی ارج پوری ہوئی, قرآن بھی سن لو, دور قرآن ہے, کچھ نہیں بگڑا, ماشاءاللہ قرآن پورا ہو گیا, اور عید والے دن پھر عید پارٹی میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں, اٹس اوکے. بتائیے وہ شخص جو ڈاکٹر کی دکان پہ جائے اور صحت نہ لے کر آئے, بیماریاں ساتھ لے کر آئے, وہ ڈاکٹر کامیاب ہے؟ ڈاکٹر کہ نہیں نہیں زیادہ تیز دوائی دی نا تو پھر ریئیکشن ہی نہ ہو جائے, الرجی نہ ہو جائے, اچھا یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, چلو میں ایسا کرتا ہوں گلوکوز کی گولیاں گھول کے دے دیتا ہوں اس کو, چلو سائیکولوجیکلی اس کو لگ بھی گیا کہ میں نے علاج کرا لیا اور اس کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہے. اچھا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر, اور وہ کہ بار بار آتے ہی رہو میرے پاس, عقل مند ڈاکٹر کون سا؟ نہ یہ عقل مند ہے ڈائلوٹیڈ, اور نہ وہ عقل مند ہے جو بہت ہی سخت ہاتھ پھیر دے. وہ ڈاکٹر ہے جو طبیعت کا لحاظ کرے, پہلے دیکھے گرم مزاج ہے, ٹھنڈا ہے, بیماری کی نوعیت دیکھے, پھر اس کے اوپر پھاہا رکھے. تو قرآن کی تعلیم, قرآن کا سیکھنا سکھانا, یہ بھی کسی ڈاکٹر کی دکان سے کم نہیں ہے. آپ نے میں نے مداحنت اختیار نہیں کرنی, کیونکہ جب اس طرح کی مداحنت آتی ہے نا تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں, وہ بھی تو مولوی صاحب ہی ہے نا, وہ بھی تو درس والے ہی ہیں نا, وہ بھی تو درس دیتی ہیں, تم کون سی جگہ پہ جانے لگ گئی ہو جہاں یہ. انہوں نے تو آ کے کبھی تنقید نہیں کی سود پہ اور اس پہ, اور تم کیا؟ وہ تو کہتے ہیں ہاں ایک گھر تو لے ہی سکتے ہیں, مجبوری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سسرال کی خوشی اور بچوں کی شادیوں میں کچھ نہ کچھ تو کیا ہی جا سکتا ہے, لہٰذا اب تم بیٹھ جاؤ گھر, وہاں جا کے پڑھو, جو تبدیلیاں نہیں کرواتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم ان کو خوش کرنا چاہتے ہو, تمہاری مرضی, لیکن یہ تمہیں ڈھیلا کریں گے. اچھا اس آیت پہ جب بھی میں آتی ہوں نا تو مجھے سورت مائدہ کی آیت ضرور یاد آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. بالکل اپوزٹ ہے, اے لوگوں جی مان لائے ہو, اپنی فکر کرو, تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکتا وہ شخص جو بھٹک گیا, آپ کا وجہ تمہیں کچھ نہیں نقصان دے گا, بگڑا ہوا ہدایت سے دور شوہر تمہیں کچھ نہیں نقصان دے گا، بگڑی ہوئی بیوی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی، شرط ایک ہے، اذا تدیتم، جب تم اپنی ہدایت پہ جم جاؤ، جب تمہیں یقین ہے میں نے جنت لینی ہے، پھر تمہاری جنت کوئی نہیں روکے گا. یاد رکھیے اللہ کے راستے کی ساری مشکلات کے پتھر پھول بن جاتے ہیں جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں نے نہیں پلٹنا. گھر والے جبن ہو گئے، اب یہ چیز خرید کے ہی آئے گی. کبھی آپ نے کوئی شاپنگ کر دی ہے نا، تو میاں جتنی مرضی مخالفت کرے، جب وہ دیکھتے ہیں نا آپ کو اسرار کرتے ہیں، اس نے لے کے ہی چھوڑنا، چپ کر جاؤ، پیچھے کرو، لے لو جو لینا ہے. آپ ہدایت کو ایسی خوبصورت چیز بنا لیں کہ آپ کے گھر والوں کو یقین آ جائے یہ نہیں ٹلے گی. آپ کرو کیا، فلا تطیع کل حلاف مہین. یہاں سے آیت 10 سے اگلی چند آیتوں میں ایک کردار ہے، اس کی ذرا برائیاں دیکھیے گا. نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تطیع، عام طور پہ تو پہلے ہی کہہ دیا فلا تطیع المکذبین. یہاں ایک کردار کو سامنے لایا گیا کہ دیکھو مت کہنا مانا کل ہر ایک حلاف، قسمیں کھانے والا، حلف اٹھانے والا، یعنی بہت قسمیں، بے اصل، بے وقت کو، یعنی ہرگز نہ دبیے کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا. حکیم کا لفظ حقیر اور ذلیل اور گھٹیا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے آدمی کی لازمی صفت ہے کہ وہ ذلیل ہوگا. وہ قسمیں بھی اسی لیے کھاتا ہے نا کہ وہ اس کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، لہذا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے تو قسم کھاتا ہے، اور پھر اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی. دو باتیں اس میں آ گئیں، نمبر ایک حلاف اور نمبر دو مہین. تیسری صفت حماز مشائم بنمیم. حماز حمزہ سے کیا ہے صورت، ویل کل حمزۃ اللمزہ، وہی لفظ ہے. حماز تانے دیتا ہے، لماس دینمین کے چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، اور مناع للخیری بھلائی سے روکتا ہے، اور اس کے بس ساری صفتیں پڑھ لیں ان کو الگ سے ڈیفائن کر دیتی ہوں. موتد حد سے گزرنے والا، عصیم بہت گناہگار ہے، یعنی بھلائی سے بھی روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزرتا ہے، بد کردار ہے، اور اتلم بعد ذالک، ان سارے عیبوں کے ساتھ اتل بھی ہے، بد اصل زنیم ولد الزنا. ان کا نظام عالم و بنین، جبکہ بہت مال اور اولاد بھی رکھتا ہو، یعنی اتنی برائی ہے اس شخص میں، حال کیا اس کا. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیتیں اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، پچھلی باتیں، اولڈ ڈیٹڈ بکس، کیا پڑھتے ہو پرانی باتیں. کا نہیں، سنسیمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پہ. یہ سا نا سیمو، سین بھی الگ ہے، نون بھی الگ ہے، آگے لفظ ہے. سین نون کو نکال دے، ہا کو نکال دے، اندر سین میم رہ جاتا ہے، سونڈ. ان قریب ہم داغ لگائیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس کو جلا کر کچھ لگانا، وسم سے، وہ سین میم روٹ ہے. خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں، خارات و امین، ہاتھی کی سونڈ ہے، لیکن یہاں مراد ناک ہے. اب اس کے بعد آگے واقعہ، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. لفظ آئے منا للخیر، منا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ منع کرنے والا، پریونٹر، آبسٹیکل، کس کا، خیر کا. خیر کے لفظ عربی میں مال کے لیے بھی آتے ہیں اور بھلائی کے لیے بھی آتے ہیں، دونوں معنوں میں لیں گے. اگر خیر سے مراد جہاں مال ہو تو مطلب کیا کہ یہ سخت بخیل ہے، کنجوس ہے، کسی کو پوٹی کوڑی دینے کا بھی روادار نہیں ہے. اور خیر کو اگر نیکی اور بھلائی کے معنوں میں لے تو مطلب یہ ہر نیک کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے، کیونکہ خیر اسلام بھی ہے. اتل عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولتے ہیں جو بہت ہٹا کٹا ہو اور بہت کھانے پینے والا، اور اس کے ساتھ بدخلق، جھگڑالو اور صفاق ہو. کوئی ایسا شخص ذہن میں سوچیے، بد تہذیب سا، کھانے سے ہوش ہے، کھانا پینا گھر آئے بول رہے ہیں، اور سونا، سو کے اٹھے تو چیخنا بد اخلاقی کے ساتھ، اور کھانے پہ تو چپڑ چپڑ کر کے آوازیں نکال کے کھا رہا ہے، بات کرے تو زور سے، چلے تو منہ پاؤں مارے، ایسے شخص کو، بد تہذیب کو اتل کہتے ہیں. اور زنیم لفظ دیکھ لیجئے، عرب لوگ ولد الزنا کے لیے زنیم بولتے تھے، ایسا شخص جو دراصل ایک خاندان کا فرد نہ ہو، مگر اس میں شامل ہو گیا. کبھی آپ نے کوئی بکری دیکھی ہوگی نا, تو اس کے گردن کے ساتھ ایک گوشت کا لوتھڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے, ایسی ایک لمبی سی چیز ہے, اس کے لیے بھی یہ لفظ آتے ہیں. اتلن زمین کیا کہ یہ شخص ایک لٹکا ہوا شخص ہے, یعنی ہے کسی اور خاندان کا, زنا کی پیداوار ہے لیکن اب اس کو کسی خاندان میں لگا دیا گیا. تو اسی طرح زنیم کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے شر کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو. اب یہ ساری باتیں کس میں تھی؟ قرآن نے کچھ نہیں کہا لیکن تفاسیر سے پتہ چل گیا کہ ولید بن مغیرہ. اللہ اکبر. بعض اسود بن عبد غوث اور اخنس بن شریک کا کہتے ہیں لیکن قرآن نے یہ کچھ نہیں کہا. اللہ نے صفات بیان کر کے بتا دی کہ بعد میں آنے والوں میں جو بھی شخص ان صفات کا حامل ہوگا وہ خود کو اس میں سمجھ لے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملے کرتا ہوں. یہ شخص اللہ کے نبی سے بغض رکھتا تھا, جہاں آپ کی بات ہوتی, جہاں آپ کا ذکر ہوتا, یہ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ روڑے اٹکاتا. اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کی بات میں روڑے اٹکاتے ہیں. ان کو بس یہ نہیں اچھا لگتا کہ لوگ دین کی طرف چل پڑے. پھر آپ دیکھیں یہاں حماس کا لفظ آیا, اور اسی طرح سے مختلف مشائن, بہت چلنا پھرنا, جس کو کہتے ہیں نا چلتی پھرتی, وہ ادھر گئے اس کی باتیں کی, اس کی باتیں کی, ادھر باتیں کی. اللہ کے نبی ایک دفعہ جا رہے تھے, راستے میں دو قبریں آئیں, آپ وہاں رکے, آپ نے شاخیں اتاری, سبز شاخیں تھی پتوں والی, اور اس کو ادھر لگا کے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا. ایک تو پیشاب کرتے ہوئے پردے کا خیال نہیں رکھتا تھا, یعنی پیشاب کی چھینٹیں بھی آتی تھی اور پردہ نہیں کرتا تھا, اور دوسرا چغل خور تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, مسند کی روایت ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اس کردار کو سامنے رکھیں تو کیا کوئی قرآن پڑھا ہوا یا دین سے جڑا ہوا شخص آتا ہے؟ اجڑ اور گمار قسم کے لوگ دکھتے ہیں نا. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سے سب سے بھلا شخص کون ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کا سکھانے کا طریقہ, لوگوں کو رغبت دلاتے تھے, لوگوں نے کہا ضرور بتائیے. فرمایا یہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے, اور سن لو سب سے بدتر وہ ہے. اب ہمیں تو اس کی فکر ہے نا. نمبر ایک چغل خور ہو, دوستوں میں فساد ڈالنے والا ہو, پاک صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہو, یعنی اچھے لوگوں کو بھی نہ چھوڑے. اسی طرح سے ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ بھلائیوں سے باز رہنے والا اور باز رکھنے والا, حلال چیزوں اور حرام کاموں سے ہٹ کر حرام خوری اور حرام کاری میں پڑ جائے, گناہگار, بدکار, محرمات کو استعمال کرنے والا. اللہ اکبر. بدگو بدگو, جمع کرنے والا اور نہ دینے والا, یعنی یہ لسٹ ہے اللہ کے نبی کی نظر میں ناپسندیدہ لوگوں کی. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جنتی لوگ گرے پڑے عاجز اور ضعیف ہیں, یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ جو ہوتے ہیں نا, بہت ہی زیادہ عاجز سے لوگ وہ جنت میں جائیں گے جو اللہ کے ہاں اس بلند مرتبے پر ہیں کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے, اور جہنمی لوگ سرکش, متکبر اور خود بین ہوتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں جمع کرنے والے اور نہ دینے والے, بدہو اور سخت خلق کا ذکر ہے. لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ زنیم کون ہے, تو آپ نے فرمایا بد خلق نمبر ایک. دیکھیں یہ بری بات ہے نا, اس کو لکھ لیں تو ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی بھی فرصت ملے گی. تو جو بھی روایت ہے لیکن کم از کم ہمارے پاس ایک لسٹ تو تیار ہو رہی ہے نا, تو کون لوگ نفس سمجھتے ہیں؟ نمبر ایک بدخو, پھر خوب کھانے پینے والا, ہر وقت غم ہی کھانے اور پینے کا, پھر لوگوں پر ظلم کر کے کرنے والا پیٹو آدمی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نالائق شخص پر آسمان روتا ہے جسے آس خدا نے تندرستی دی, پیٹ بھر کھانے کو دیا, مال اور جاہ بھی عطا کیا, یعنی سب کچھ دیا, اس کے باوجود لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے. زنیم بدنام کو بھی کہتے ہیں جو بدنام ہو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب سے بچا کے رکھے, یہ بہت ہی بری باتیں, اور یہ وہی کردار ہے جو واقعی پھر اللہ کے دین کا دشمن ہوگا. اب یہ جو بات ہے کہ ان کی گردنوں پہ, ان کی ناکوں پہ سور نشان لگائیں گے, تو یہ کیسے ہے؟ دنیا میں بعض کہتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کو جب مارا گیا اس کی طرف بھی اشارہ, اسی طرح جہنم میں بھی ان کو نشان لگائے جائیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم کی مہر لگ جائے گی, منہ کالا کر دیا جائے گا اور ناک سے مراد پورا چہرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب برے لوگوں کو بچائیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 18 سے ہم ایک واقعہ دیکھیں گے. آیت نمبر 17 سے آگے پوری ایک سٹوری ہے, ہم اس کو سٹوری کے طور پہ پڑھیں گے, لیکن پہلے میں آپ کو اس کا تھیم تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو چنا, اپنا آخری اور پیارا نبی ان تک بھیجا. اب یہ وہ کیفیت تھی کہ جس پہ وہ شکر کرتے تو سر سجدوں سے نہ اٹھتے, لیکن انہوں نے ناشکری کی. اللہ نے ان کی اس ناشکری کو بیان کرنے کے لیے واقعہ سنایا ہے قرآن میں. کیا کہ دیکھو ذرا کہ یہ لوگ کس طرح سے حق بات کے مخالف ہیں. اس سے پہلے جتنی آئے تھے نا اس کی تلاوت سنتے ہیں, گریب کریں, اور اس کے بعد آپ کو ایک سٹریچ میں یہ واقعہ سناتے ہیں. اب یہ تلاوت کس لیے؟ تاکہ آپ اگر تھک گئے ہیں تو آپ اس کو ابزارب کر کے اگلا سننے کے لیے تیار ہو. اس لیے کوشش کیجئے گا کہ پوری طرح سے ان آیتوں کو اس کے مفہوم کے ساتھ سنیں. سنتے ہیں. یہاں پہ اس کو سنتے وقت سورت کہف کا بھی قصہ ذہن میں رکھیے گا. رکوع 5 میں ہم نے پڑھا تھا نا, دو دوستوں کا قصہ تھا, اللہ نے ایک کو دو باغ دیے تھے, ایک کو نہیں دیا تھا, تو وہ کس طرح سے اس پہ اکڑتا تھا. بیسیکلی دولت کے نشے میں چور ہو کر جب لوگ اللہ کے راستے کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا تذکرہ. ہم اس کو قصے کی طرح سے اکٹھا پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17-17, اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, بے شک ہم نے ان کو ازمایا. کن کو ازمایا؟ ہم کے نیچے لکھیے ڈاؤن ایرو میں مکہ والوں کو. یعنی ہم نے اہل مکہ کو اس آزمائش میں ڈالا. کما بلونا, جیسے ہم نے ازمایا. بلو وہی لفظ ہے جس سے بلا ہے ازمائش. اصحاب الجنہ, باغ والوں کو, یعنی باغ کے مالکوں کو ہم نے جس طرح آزمایا تھا اسی طرح آزمایا. کیا ہوا تھا؟ اذ اقسموا, جب انہوں نے قسمیں کھائیں. کیا قسمیں؟ لا یسرمنہا مصبحین, البتہ ہم صبح سویرے اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے. سوات رامین, سورما توڑنا, پھل توڑنا, پھل توڑ کے لے آئیں گے. ولا یستثنون, اور کوئی استثناء نہیں کیا. کس چیز میں استثناء نہیں کیا؟ اس کے دو معنی لکھ لیجئے. نمبر ایک, اس سارے پھل ہم گھر لے آئیں گے, کسی غریب کو نہیں دیں گے, ایگزمپشن کے معنوں میں. اور لا یستثنو کا ایک اور معنی ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا, یعنی ہم ضرور یہ کام کر لیں گے اور اس طرح سے یہ بات ہوگی. خیر کیا ہوا؟ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون, پس راتوں رات وہ سوئے ہوئے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی. یعنی اللہ یہ تو یہ باتیں کر کے سوئے، کھڑی فصل تھی، صبح کاٹنا تھا، جلدی اس لیے جا رہے تھے کہ کوئی فقیر اور مسکین نہ آئے، اور سارا خود ہی لے کے آنے کے پلان تھے. اللہ نے راتوں رات اس پر ایک عذاب کا کوڑا برسایا، اور فس بہت کسرین، اور کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اس کو کر دیا، یعنی وہاں فصل ختم ہو گئی. فتنادوا مصبحین، پس انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح سویرے. صبح اٹھنا مشکل ہوتا نا، تو ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، ویک اپ کالز دے رہے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو. اور فصل کاٹنے کا دن بہت خوشی کا دن ہوتا ہے، تو وہ لینے کے لیے نکلنے لگے. کیا کہہ کر اٹھا رہے تھے دوسروں کو؟ انخدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ چلو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکلو. ودوب صبح کے وقت کو کہتے ہیں، اور اگر پھل توڑنے ہیں تو جلدی نکلو، یعنی دیر کی تو فقیر آ جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہم فصل کاٹیں گے، تو جلدی سے نکلو. فن تلقو، پھر وہ نکلے. فن تلقو، وہ نکلے. وہم یتخافتون، اور وہ اس طرح سے نکلے کہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے. یہ جو لفظ ہے نا، خیت خافتون، خفیہ سے خفیہ خفیہ باتیں کر رہے تھے، اور تا میں میوچلٹی ہے ایک دوسرے سے، یعنی چپکے چپکے باتیں کیا کر رہے تھے. اس 24 کو کامرس میں ڈال لیجیے، یہ تھا ان کا جملہ، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ آج بالکل نہ داخل ہو تم پر کوئی مسکین، یعنی جلدی جلدی چلو مسکینوں کے اٹھنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے تم اپنے باغ میں پہنچ جاؤ. خیر، وغدوا علی حرد قادرین، اللہ اکبر، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے نکل گئے. حرد کا لفظ جو ہے نا، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا اور نہ دینا، قصد اور طے شدہ فیصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا اس کا معنی ہے سرعت، سوئفٹ، جلدی سے. تینوں معنی ٹھیک ہے، یعنی نیت کیا تھی؟ جلدی چلو، جو بات طے ہو گئی اس پہ عمل کرو، اور کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے تاکہ سارا کا سارا پھل ہمیں مل جائے اور ساری فصل ہم کاٹ کے لے آئے. چلو ٹھیک ہے. فَلَمَّا رَوْحَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا، ہا سے مراد باغ ہے، یعنی جب اپنے باغ کی جگہ پر گئے تو دیکھا، کہنے لگے بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یعنی وہاں باغ اور اس کی فصل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو ایک دم ان کو فیل ہوا کہ ہم کہیں اور چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ فصل تم کسی اور گیا، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. کچھ بھائیوں کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی، جگہ تو وہی ہے لیکن ہمارے باغ پہ کوئی ایسا عذاب آیا ہے کہ ہماری فصل ختم ہو گئی. قال اوسطہم، ان کے بیچ والا، بیچ والا بھی کہہ سکتے ہیں، اوسط، وسط سے، اور سب سے بہتر، دونوں بکمانی ہے، یعنی ان بھائیوں میں جو سب سے سمجھدار تھا، اس نے کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یہاں آپ کو سورج یوسف یاد آئیے، حضرت یوسف کے قتل کے ارادے جب کیے تھے تو بھائیوں میں سے جو سمجھدار بھائی تھا اس نے کیا کہا تھا؟ لا تقتلوا یوسف، اس کو نہ قتل کرو. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری مخالفتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر والا ڈالتا ہے، اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل میں ڈال کر ایک بہت اچھا سبق دیا. کیا کہ تمہیں کہا تھا کہ تسبیح کرتے، صبح اٹھ کے تسبیح کرتے، نماز پڑھتے، کوئی اللہ کا شکر کرتے، فصل ملی تم اٹھ کے کاٹنے چل پڑے، اور نیتیں بھی اتنی خراب تھی. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، تو وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، ہم واقعی گناہ گار تھے. یعنی باغ گیا تو ایمان واپس آ گیا، دنیا کی کھیتی جل گئی، آخرت کی کھیتی بچ گئی. خوش قسمت ہے وہ نقصان جو آخرت کے نقصان سے بچا لے، بہت ہی قسمت والا ہے وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی تکلیف بھی آخرت کے دکھوں سے بچ جائے. فَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا کہ تم نے کہا تھا میں نے نہیں کہا، تم نے کہا. اور ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھوٹ پڑتی ہے نا تو لوگ ایک دوسرے پہ الزام دھرتے ہیں. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، ہم ہی بے شک سرکش ہو گئے تھے. تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھوں پہ پردہ آ گیا تھا، حب دنیا چھا گئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں. اسا ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ تھا سٹوری آف تھیم آف دا سٹوری کہ تکلیف آئی لیکن اللہ کی طرف پلٹا ہے. اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, بہت دفعہ تکلیفیں, بیماریاں, موتیں آتی ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. تو انہوں نے تکلیف کو استاد بنا لیا, سمجھ کے سیکھے کہ اب تم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں, اب اللہ اس سے ہم سب کو سکھاتے ہیں. کذالک العذاب, ایسا ہوتا ہے عذاب. جبکہ والعذاب الاخرت اکبر, آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے, اس سے بھی بڑا ہے. لو کانو یعلمون, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یہاں پہ اب دیکھیے کہ یہ واقعہ پورا ہوتا ہے, اس کے بہت سارے مورلز ہیں. پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کو اپنا حق نہیں سمجھنا. آج کا جو ویسٹرن اکنامیکل وے ہے نا, اس کی ضد ہے یہ واقعہ. آج کل لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جو کما رہا ہے وہ اس کا, جو زیادہ کمائے گا اس کا, جو کم ہے اس کا. ایون ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ شیئر نہیں کرتے دوسرے کے ساتھ. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کہتے تم زیادہ کماتے ہو تو معاشرے کے دبے پسے لوگ جو ہیں ان کا حق ہے اس میں. زکات دو, صدقہ دو, چیریٹی دو, فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج جو ویسٹرن طریقہ کار ہے اس میں بعض دفعہ لوگ آرگنائزیشن کو دینا پسند کرتے ہیں. کسی چرچ کو دے دیں گے, کسی ہاسپٹل کو دے دیں گے, کتوں بلیوں کا کوئی ہاسپٹل بنا دیں گے. لیکن انڈیویجل بیسڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اس کا رواج نہیں ہے. اور فیلنگ جاتی ہے کہ سبھی تو کھاتے پیتے ہیں, دوسروں کو تو ضرورت نہیں. حالانکہ اگر آپ ان سائڈ جا کے دیکھیں نا ان ملکوں میں, تو انڈیویجلس بہت سارے ایسے ہیں جو روٹی کپڑے کو بھی محتاج ہیں. کبھی آپ رات کو سڑکوں کے کنارے ہوملیس لوگوں کو دیکھیں, کس طرح سے وہ پتلے پتلے کپڑے لے کر اپنے آپ کو بیٹھے ہوتے ہیں. اور فگرز اینڈ فیکٹس کھول کے دیکھیے تو جیوز, جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی دولت مندی مشہور ہے, ان کا عام شخص غریب ہے. یعنی ایک عام یہودی غریب ہے, انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے. صرف چند لوگ چونکہ امیر ہیں تو فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ سب امیر ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ انسان کے مال میں سے دوسروں کا حصہ ہونا چاہیے. دوسری چیز اس میں ناشکری کی سزا ہے. اللہ نعمت دے تو دوسروں سے شیئر بھی کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. جن حالات میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے وہاں مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی جو ناقدری شروع کی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب ان پر یہ آزمائش آنے والی ہے کہ اللہ کا نبی دنیا ان سے لے چلا جائے گا اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے اس کی کتنی قدر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں گناہوں سے بچو, گناہوں کی شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے. پھر آپ نے ان دو آیتوں کی تلاوت کی کہ یہ لوگ بسبب اپنے گناہ کے اپنے باغ کے پھل اور اس کی پیداوار سے بے نصیب کر دیے گئے. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. تو گناہوں کی وجہ سے رسک چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس سے اللہ کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے. کھڑی فصلیں راتوں رات تباہ ہو جائیں, کوئی بندہ کسی فصل کا مان نہ کرے, بڑی اولاد ہے, جوان بچے, اللہ نہ کرے اینی ٹائم اللہ لے سکتا ہے. شوہر مل گئے, محبت والے, گھر کا سکون, ایک کرک کھلا کرے تو ساری خوشی بھرا گھسا بسا گھر پھر ختم ہو سکتا. کسی نعمت پہ مان نہیں کرنا, اور جب کوئی نعمت ملے تو اس میں سے ساتھ ہی ساتھ اللہ کا حصہ پہچان. پھر اسی طرح یہ جو لفظ ہے نا کہا کہ کیوں نہ تم نے اللہ کی تسبیح کی, تو امام سدی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ کہنے کے قائم مقام تھا, انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے برے لوگوں میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ کم برے ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہوتے ہیں. اب اس واقعے کو بیس کر کے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ سکھا دیا کہ دیکھو تم اپنی فکر کرو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم اللہ کا کتنا حصہ پہچانتے ہو اور اپنا کتنا اور دوسروں کا کتنا. اب جنت کے باغ کی بات ہے. دنیا کا باغ اجڑا, آخرت کا باغ نہیں اجڑا. اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں جنت کی بات کر کے ہم سب کو ہوش دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کسی بد اخلاقی, کسی ناشکری کی وجہ سے تمہاری آخرت کے باغ کے ساتھ وہ نہ ہو جائے جو ان کے دنیا کے باغ کے ساتھ ہوا. اس کی فکر کرو. اور اگلی آیتوں میں جب جنت کا ذکر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھتے وقت واقعی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنت ہے تو بہت قریب. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پاتے نہیں ہیں اور پیچھے لیتے ہیں. ایک آخری بات ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی, اسی طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی توبہ کر لی تھی, وہاں بھی واقعہ ہم نے پڑھا تھا, اسی کے بعد ان کو نبوت ملی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی نہیں سنتا, گناہگاروں کو بھی سنتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کبھی تانا نہیں دیتا. بعض جب ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا, نہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کب چنا تھا؟ جب ان کے ہاتھ سے قتل تک ہو چکا تھا. تو کبھی بھی کوئی بڑے سے بڑے گناہ کر کے آیا ہوا شخص اپنے آپ کو کسی کمپلیکس میں نہ ڈالے کہ اب میں تو زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتی اور میں تو دین کی خدمت کر ہی نہیں سکتی. بعض وقت شیطان ہمیں اس طرح بھی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تم کہاں کرو گی, تم تو اتنی گناہ گار تھی. جو جتنا گناہ گار ہے نا وہ اتنا نیک بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں سمجھنا چاہیے. اب اگلی آیتوں میں ذرا پڑھتے ہیں, بہت ہی خوبصورت بات. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں. بس خود سوچو کیا نعمتیں ہیں, جیسے عمل ویسی جنت. سوال اٹھایا افنجل المسلمین کل مجرمین, کیا ہم کر دیں گے مسلموں کو مجرموں جیسا؟ کیا مجرموں جیسا مسلموں کا انجام کریں گے؟ مالکم, کیا ہو گیا تم کو؟ واٹ ہیپن, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا تم مومنوں یعنی مسلموں کو اللہ کی بات ماننے والے مجرموں جیسا قرار دیتے ہو؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتے, یہ تو غلط بات ہے. دیکھیں یہی بات ہم آگے جا کے سورۃ حشر میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ لا یستوی اصحاب الجنہ و اصحاب النار. تو کیا پتہ چلا کہ دو مختلف کردار ہیں. دنیا میں جو سوچ اور جو طریقہ کار ہے نا وہی آخرت میں سامنے آ جائے گا. دنیا میں کیا ایک مجرم کرمنل اور ایک نیک شخص برابر ہے؟ ایک شخص جو گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے بے ضرر اپنی عبادات سے کام رکھنے والا, ایک شخص گن ہاتھ میں لے کر باہر جاتا ہے اور گولیاں برساتا ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا اس ملک کی گورنمنٹ دونوں کے ساتھ ایک معاملہ کرے گی؟ پولیس دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرے گی؟ تو بس آخرت میں کیا اللہ نے ایسا کوئی ظلم کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ کچھ لوگ اللہ سے اسی ناانصافی کی امید میں جی رہے ہیں کہ کل جا کے سب ایک برابر ہوں گے, سب کو اللہ نے جنت دے دینی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو آگ میں ڈالے اس کو ڈالے؟ تو یاد رکھیں اللہ کا نام الغنی بھی ہے, بے پرواہ سمد بھی ہے, ہی ڈونٹ کیئر. جب اللہ کو کسی پہ رحم نہیں آتا تو نہیں آتا. اب دیکھیے پیدا ہوتے بچے سے اللہ ماں چھین لیتا ہے نا, ہم ہو تو کبھی چھینے؟ ہاں کہ نہیں بچہ ذرا بڑا ہو جائے, اچھا دودھ پی لے, اچھا پال لے, اللہ لے جاتے. اس وقت اللہ سمجھ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر پھر نیاز ہو جائے گا تو اللہ کہتا ہے ڈونٹ سے دس. آپ لوگ یہ بالکل نہ کہنا کہ نیکی کرو نہ کرو, کیا پتا اللہ نے کس کو بخش دینا ہے؟ کیوں نہیں پتا, سب پتا ہے, اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے. اور تم اگر یہ کہتے ہو کہ سب نے ایک ہی جگہ جانا ہے تو ام لکم کتابن فیہ تدرسون, شو می دا ریفرنس, ہے کوئی کتاب جس میں سے تم یہ پڑھتے پڑھاتے ہو؟ چلو ان 29 پاروں میں کہاں تم نے یہ پڑھا کہ جیسا مرضی جیو آخر میں سب جنت میں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہی کچھ ہے جو تم پسند کرو گے؟ ہے کوئی کتاب کی کوئی آیت ایسی جس میں یہ لکھ دیا ہو کہ تمہیں جنت چاہیے تو جنت مل جائے گی, جہنم چاہیے تو جہنم, اللہ وہاں جا کے چوز کرائے گا, مینیو کارڈ تمہارے ہاتھ میں دے گا کہ بتاؤ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ ایسی کوئی بات ہے تو شو اس, دکھا دو ہمیں. ام لکم ایمانن علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, یا پھر کوئی ہمارے ذمے قسمیں ہیں تمہارے پاس پہنچی بھی قیامت کے دن تک؟ کیا کہ ان لکم لما تحکمون, کہ تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم حکم دو گے. یعنی یہ بھی انداز دیکھیں, ذرا مشکل سا ترجمہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا پھر تمہارے لیے قیامت کے روز تک ہم پر کوئی عہد اور پیمان ہے, یعنی ہم نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوگا کہ تم جو کچھ مانگو گے تمہیں ضرور ملے گا؟ ایسی بات تو نہیں. آپ نے پڑھا کہیں قرآن میں کہ اللہ نے ہم سے کوئی وعدہ لی ہوئے کہ قیامت کے دن کھڑے ہو جانا اور جو حکم کرتے جاؤ گے تمہیں وہ ملتا جائے گا؟ اگر ایسا کوئی ہے تو پھر بتاؤ سلہم ایہم بذالک زعیم، پھر ان سے سوال کرو اس کا کوئی ضامن ہے، کوئی گواہ لے کر آؤ، کوئی اس بات کی ضمانت دے دے کہ جو یہ کہے کہ ہاں اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ تم قیامت کے دن جو مانگو گے ملے گا، اور نہ ملے تو ہم لہم شرکاؤ پھر یا تو بھی شرکائیم، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو لے آئے اپنے شریکوں کو، یعنی کوئی پارٹنر، کوئی ایسا جو اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ یاد دلا دے، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. کیا پتہ چلا اللہ کی اس کتاب میں جیسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جو چاہو کرو، جیسا چاہو جیو اور مرتے ہی سب برابر ہو جاؤ. ہے کوئی تو لے آؤ، کوئی زعیم. یہ جو لفظ ہے نا زعیم، عرب لوگ زعیم اس شخص کو کہتے تھے جو کفیل ہو، ضامن ہو، یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا، یعنی وکالت کرنے والا. کوئی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ نے تمہارے لیے قحط پیمان لیا، یعنی کوئی تھرڈ پارٹی ہی لے آؤ کہ جو تمہارے حق میں اللہ سے جا کے بحث کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو جنت کیوں نہیں دی. اصل بات یہ ہے کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے. دیکھیے جو جتنا عمل کرتا ہے نا وہ اتنا ڈرتا ہے، اور جو جتنا بے عمل ہوتا ہے نا وہ اتنی اللہ کی قدرت کا اظہار کرتا ہے. لکھیے ذرا ایک جملہ، جو عمل کرتا ہے نا وہ اللہ کے الحکم اور العدل ہونے کا یقین رکھتا ہے. تبھی تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز پڑھی آپ نے، کیونکہ آپ پتہ اللہ الحکم ہے اور العدل ہے. پڑھوں گی نماز، اللہ میں سے ظلم نہیں کرے گا. اس کے برعکس جو بے عمل ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے. دیکھنا بس میں نے تو موجزانہ طور پہ جنت میں پہنچانا ہے، باقی پہنچے نہ پہنچے. اللہ کہتے ہیں غلط، آؤ دیکھو اس دن حال. اب اگلی آیتوں کو ذرا سامنے رکھیے، اور بے بسی کی تصویر ہے. یوم یکشف ساقین ویدعون الی السجود ولا یستطیعون، جس روز وہ سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشیت نفسارہم، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. ترحقہم الذلہ، ترحقہم ذلہ، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب یہ صحیح سالم تھے تو اس وقت ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور انکار ہی کرتے رہے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان حشر میں نزول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو آتا دیکھ کر ہر بندہ سجدے میں گرنا چاہے گا. یہ ایسی نہیں جیسے کسی بڑے کو، یا جس کا ہمارے دل میں روب ہو، یا جس سے محبت کرے اس کو آتا دیکھ کر ہم ایک دم انکانشیسلی اٹھ جاتے ہیں. آئیے آئیے بھائی، ٹھیک ہے، حال ہے، ٹھیک ہے، کیسے آئے؟ اب یہ تو انسان ہے نا، اللہ کے سامنے جب جائیں گے. اور یہ یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کون سی کیسی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، یہ متشبہات میں سے ہے. کوئی کہتا ہے یہ محاورہ ہے، سخت مشکل پڑتی ہے تو اس کی بات ہے. ابن عباس بھی یہی بات کہتے ہیں، بات کہتے ہیں کہ پردہ اٹھانا حقائق سے، ساری حقیقتیں جس میں بے نقاب ہوں گی، لوگوں کے اعمال کھل کے سامنے آئیں گے، اور اس دن لوگوں کے سامنے آ جائے گی وہ ذات جس کا انکار کرتے تھے. اب جب لوگ اللہ کو دیکھیں گے آتا ہوا تو سب سجدے کرنے چاہیں گے. جو لوگ دنیا میں عبادت گزارتے وہ تو فوراً سجدوں میں چلے جائیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کیا ان کی کمریں تختے کی بن جائیں گی، جھک نہیں سکیں گے، اور شرمندگی اور پشیمانی ہوگی. یہ ہے سجدے کی دولت. پہلے تو دعا کرے کہ اللہ زندگی کے آخری دن تک جھک کے سجدہ کرنے کی توفیق دینا. آج کل اللہ رحم کرے جوان جوان لوگ بھی سجدہ جھک کے نہیں کر پاتے، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو کیفیت ہونی تھی کمروں کے راستہ آنے کی وہ دنیا میں ہو جاتی ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ نان مسلم لوگ جون جون عمر میں آگے جاتے ہیں نا، ان کی باڈیاں سٹف ہونے لگتی ہیں، سخت. اور جو ایمان والے پانچ وقت کے نمازی ہیں وہ آخری دن تک بھی جھکے رہتے ہیں. آپ آزما کے دیکھیں, دنیا میں بھی کمر تختہ ہو جاتی ہے جو سجدہ نہیں کرتے. اور اب تو آپ دیکھیں ڈاکٹرز نے اور فیزیو تھراپسٹ جو ہیں انہوں نے کتنا کچھ بتا دیا کہ کمر جھکائیں, اور جب سجدے میں ہم جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہماری بیک بون ریلیف ہو جاتی ہے. ہم جس کیفیت میں کھڑے ہیں, جو بھی ہماری بیک بون پہ بوجھ ہوتا ہے نا, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں امیجن کریں تو کمر کا موہرا اوپر آ جاتا ہے اور ساری باڈی کا بوجھ نیچے جاتا ہے. آپ یہ ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں, صرف صحت کے ناطے سے بھی آپ لمبا سجدہ کریں تو جب آپ اٹھیں گے نا تو آپ کو اپنی کمر کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن فیل ہوگی. اللہ نے جو عبادات ہمیں دی ہیں اس کے اندر حکمت ہے, اور اس دن یہ سارے معاملے دیکھ کر لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ آج وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات مانی. اور میں ایسی کسی شخصیت کو جانتی ہوں کہ جب آخری دور میں کمر کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو جھک نہیں سکتے تھے, لیٹتے ہی لیٹنا ہے, کمر بھی کروٹ بھی نہیں لے رہی, یہی آیت پڑھتے تھے کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جب صحیح سالم تھے تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا نمازوں کا, اور آج پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے. کئی سال تک لوگ بستروں میں ایڑیاں رگڑ کے جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے میں دیکھتی ہوں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ فرماتے فزرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, پس نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, مجھے اور ان کو چھوڑ دو, تم بیچ میں سے نکل جاؤ. کتنی سختی اس میں, یعنی تمہیں جو جھٹلاتے تھے اصل میں وہ مجھے جھٹلاتے تھے, میں نپٹوں گا. سنستدریجہم من حیث لا یعلمون, ہم ایسے طریقے سے بتدریج تباہی کی طرف ان کو لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہ دنیا کی دوڑ دھوپ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے کی ہے, یہ اصل میں ان کے لیے کیا ہے, استدراج, لمحہ لمحہ پکڑنا. اور ایک پکڑ ہوتی پتہ چلتا ہے, جب دنیا دار کی پکڑ ہوتی اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. واملی لہم, اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں املا سے لمبا کرنا. ان نقیدی متین, میری چال بڑی زبردست ہے, یعنی میرا طریقہ کار میری پکڑ کا ڈھب بڑا نرالا ہے. ام تسألهم اجرا, کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے تھے, یعنی یہ دعوت تبلیغ کا دین کی بات بتانے کا, کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے تھے. فہم من مغرم مثقلون, جس چٹی کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے تھے. مغرم کس کو کہتے ہیں, ٹیکس کو, تاوان, چٹی پڑنا, کسی کو جیسے آپ کہتے ہیں فائن ہو جانا, کہ کیا آپ ان سے یہ دین کی باتیں کہنے کا کچھ مانگ رہے ہیں جس کو وہ دے نہیں پا رہے اور اس لیے بھی دکھ رہے. ایسا تو نہیں تھا, اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے نہیں مانگا اپنی ذات کے لیے. چلو امیندہم, تو کیا ان کے پاس ہے الغیب, غیب کا علم. فہم یکتبون, جسے وہ لکھ رہے ہوں, جسے یہ لکھ رہے ہوں, یعنی یہ بات تو نہیں ہے, تو کیا غیب کی کوئی بات ہے ان کے پاس جس سے پتا چلے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے, یہ خود ہی بن کے آ گیا, یہ اپنی باتیں, یعنی ان کے پاس کوئی سورس آف نالج ہی نہیں ہے. فاصبر لحکم ربک, آخری آیت ہے, بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے. ولا تکن کصاحب الحوت, اور مت ہو جائیے مچھلی والوں کی طرح, مچھلی والے یعنی یونس کی طرح. اس نادا وہ مقدوم, جب کس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا, وہی واقعہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی. لنبذ بالآراء وہو مذموم, تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. لیکن اللہ سے تھوڑی دعا کرتا اپنے بندوں کو. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین, پس اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا, چن لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں یعنی قرآن, لما سمعوا الذکر, تو کیا کرتے ہیں, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تمہارے قدم ہی پچھاڑ دے, تمہارے قدم اکھاڑ دے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور کہتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے. نہیں, غلط کہتے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ, حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اب ان ساری آیتوں کا رب دیکھے گا. سورت انبیاء میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے اور وہاں جا کر آپ نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت نمبر 87 اور 88 میں پڑھا تھا. یہاں ایک دم ان کا واقعہ پیش کیوں کیا گیا؟ حضرت یونس کی خطا کیا تھی؟ کہ جلدی کر لیا، ابھی ہجرت کا حکم نہیں تھا تو ہجرت کر لی. اللہ کے نبی کو اشارتاً بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت یونس فوراً خود ہی بغیر حکم کے چلے گئے اپنے شہر کو چھوڑ کر، کہیں آپ مکہ چھوڑ کے کہیں نکل نہ جائیں. دیکھیے یہ کتنی بڑی سختی ہے. ہم اپنی زندگی پہ لیں گے، ذرا سی کوئی تکلیف ہم کہتے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، ٹکٹ کٹاتے ہیں، اس ملک سے چلے جاتے ہیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، اگر ہم جانا چاہیں. ہمارے اوپر کوئی اخلاقی یا مذہبی پابندی تو نہیں ہے نا، نبیوں پہ پابندی ہوتی تھی. اس مشکل میں رہنا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. دوسری بات آپ دیکھیے کہ سورت صافات کی آیات جو تھی 142 سے 146، اگر ان کو بھی ساتھ ملائیں تو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، ملامت میں مبتلا تھے. وہاں انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، لا الہ الا انت، اپنے قصور کا اظہار کیا. تو مچھلی کے پیٹ سے جب نکالے گئے تو کس حالت میں تھے؟ سقیم، یا ملیم تو وہاں سقیم، چٹیل زمین پہ پھینکا ہوا. اللہ نے اپنی رحمت سے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا، اس کے پتوں کے نیچے سایہ بھی ہوا اور اس کے پھل سے بھوک بھی ختم ہوئی اور پیاس بھی ہوئی. سن چکے ہیں نا، اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ کے راستے میں مشکل آئے اور وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے تو اللہ اس کا کچھ نہ کچھ درما بھی کر دیتا ہے، کچھ تریاق آ جاتا ہے، آپ کی مدد بھی ہوگی، آپ کی یہ مشکلات کٹیں گی، تھوڑا سا انتظار کر لیں. اور یہ جو آخر میں بات ہے نا کہ آپ کو نظروں سے پھسلاتے ہیں، تو کفار مکہ کے غیظ و غضب کی کیفیت ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 73 سے 77 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ آپ کو یوں دیکھتے تھے کہ کھا جائیں. انہوں نے جب سارے ہتھیار استعمال کر لیے نا آپ سے روکنے کے، لوگوں کو اور آپ کو تنگ کرنے کے، تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا. پھر انہوں نے ایک اخلاقی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ پریشرائز کرنے کے لیے کیا کیا. ان کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس آتے، جیسے آپ کی محفلیں تھی اوپن تھی، اور آ کے آپ کو گھورنا شروع کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب آپ اپنے اوپر لیں کہ جب آپ کو کوئی گھورنے لگ جائیں، کسی بھی جگہ آپ ہو، شادی میں ہیں یا آپ ایئرپورٹ میں ہیں یا کچھ ہیں، امیجن کریں آپ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاز کے انتظار میں کرسی پہ بیٹھی ہیں، اب ایک شخص آ رہا ہے آپ کو یوں دیکھ رہا ہے، پھر وہ آگے چلتے چلتے آپ کو یوں مڑ کے دیکھ رہا ہے، پھر تھوڑی دور جا کے وہ واپس پلٹتا آپ کو دیکھتا ہے، آپ کیا سوچیں گے؟ ایون محفل میں اگر ایک شخص آپ کو گھرنے لگ جائے کسی جگہ، پریشان ہوگی آپ، کہیں گے خیریت تو ہے. اور یاد رکھیے کہ نظروں سے اثر ہوتا ہے، یہاں سے نظر بد کا اشارہ بھی لوگوں نے لیا. بعض لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں نظر بد کے لیے، مجھے کوئی اس کی روایت نہیں ملتی اس لیے نہ میں اچھا نہ کچھ برا کہوں گی، لیکن اگر کسی کو کسی کی نظر بد کا خطرہ ہو تو اس کے لیے حدیث کا وہی طریقہ کار جو آپ کو جادو کے سیمینار میں بھی بتایا تھا کہ اس کے وضو سے جو پانی بچے اس سے غسل کرائے تو اثر ختم ہوتا ہے. یعنی جس کی نظروں سے کچھ نکلا اسی کے اثر کو اس پہ پلٹا دو. غسل کی بھی بات آتی ہے، وضو کے پانی کی بھی آتی ہے، اور اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے صبح و شام کی بھی دعائیں پڑھیں. اور اسی طرح سے کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ لگے. ہم عموماً ہمیں کوئی اچھی چیز لگے نا ہم اس کو گھورنا اور تاڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کوشچن آنے لگتے ہیں دماغ میں. کسی کا بچہ، کسی کی ماں بہن دلہن بہو بیٹی، کوئی ظاہری چیز، کسی کی گاڑی، کسی کا گھر، کسی کی عادت، کسی کا چلنا پھرنا، کسی کی یعنی آپ کہہ لیجئے کہ پھرتی، کچھ بھی اچھا لگے تو ماشاء اللہ لگے. اسے اگلے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اور آپ کو بھی نہیں ہوگی. اور جس نے اللہ جس اللہ نے اس کو دیا وہ دوسروں کو بھی دیا دے سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو بھی شر کا ذریعہ نہ بنائے. تو یہ تھی صورت کہ جس نے ہمیں اللہ کے نبی کے غم ہرے کروا دیے اور ہم سب کو بھی بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں لوگ نظروں تک سے تکلیف دیتے ہیں اور پزل بھی کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھو تاکہ یہ پزل ہوں، اگر کمزور ہیں، کچی شخصیت کے ہیں تو پھر یہ اپنی بات تو ٹھیک کر ہی نہیں سکیں گے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جب نئی نئی دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کی نظروں کے کو فوکس نہیں کر سکتے، بہت زیادہ لوگ ہیں تو ہم فوکس نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو یہ قسم کا ہتھیار ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہلکا کرتے ہیں پیچھے سے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. ایک روایت بخاری اور مسلم کی سن لیں, یہ جو کمروں کے تختہ بننے کی بات تھی, ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے سنا, فرمایا کرتے تھے ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا, بس ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر پڑے گی. ہاں دنیا میں جو لوگ دکھاوے سناوے کے لیے سجدے کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے, لیکن ان کی کمر تختے کی ہو جائے گی, یعنی ان سے سجدے کے لیے جھکا نہیں جائے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو دکھاوے کے سجدوں سے ہم نے بچنا ان شاء اللہ تعالی. اور اسی طرح سے مطلب یہ جو بات ساری آ گئی ہے, بہرحال بات پوری ہو گئی ہے, اب آپ لوگ کو شیئر کریں کوئی سوال کوئی بھی بات. جی آپ رہا. جی دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ تو ہم کہتے ہیں جو چاہا اللہ نے, ٹھیک ہے, اور جب آپ کہتے ہیں بارک اللہ یا بارک اللہ تو آپ کہتے ہیں اللہ آپ کو اس میں برکت دے, دونوں باتیں ٹھیک ہیں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہیں تو پھر نظر نہیں لگتی, تو یعنی دل آپ کو اگر عربی آتی ہے تو آپ ساتھ بارہ قلعہ بھی ضرور کہہ دیں, لیکن ماشاء اللہ تو ضرور کہیں, ٹھیک ہے, اور دعا ہی کی نیت میں کریں. اور اس میں آپ دیکھیں نا عقیدے کی بھی تو اصلاح ہے نا, کہ اس کی کیا خوبی ہے جو اللہ نے چاہا اس کے پاس ہے, تو اس سے فوراً آپ اس کے سحر سے بھی نکل آئیں گے اور فوراً اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہوگا کہ اچھا پھر میں بھی اس اللہ سے مانگ لیتی ہوں, ٹھیک ہے جی. اور علی آپ نے کیا سیکھا آج کے سبق کو, آن لائن والے بھی ذرا شیئر کریں. جی اچھے اخلاق کے لیے اندر سے میں ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. اور جی آپ اچھا جی, یہ کس نے لکھا ہے, یہ کس کا میسج ہے, آپ نے لکھا ہے, اچھا چلو. اب یہ سب کو پڑھ کے نہیں سنا سکتی, یہ انہوں نے کوئی پرسنل انالیسس کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں نا وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جی. اور آپ نے کیا سیکھا ہے فرزانہ جی, آپ کو بھی میں نے یاد کیا, وہاں ایسی سوچتی تھی کہ آپ پہلے ایک ویک, آپ ایک دو ویک پہلے آئی تھی نا, عمرہ آپ نے ان سے ایک دو ویک پہلے کیا ہے نا, تو ایسے ایک دو بار آپ کا خیال آیا تھا مجھے وہاں. جی آپ نے آج سبق سے کیا سیکھا ہے
جی, بات کسی کو کسی کی اچھی چیزیں دیکھو تو
صحیح جی. ارم جی آپ نے کیا سیکھا ہے؟ قلم بننا جی آپ نے سیکھ, کتنے لوگوں نے قلم بننے کا ارادہ کیا؟ الحمدللہ, بس اللہ دیکھے آپ ضائع نہ کرے, میری تو آپ کے لیے دن رات یہی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو بھی ضائع نہ کرے, سوکھ آپ کی انک نہ سوکھے اور آپ پڑی نہ رہ جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی اپنے راستے میں کھڑا کر دے. انہوں نے بھی آن لائن سے یہی کچھ لکھنے ہیں, قلم کی خوبیاں لینی ہیں انشاءاللہ اپنے اندر, ہیو ٹو آس فار گڈ اخلاق, صحیح اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے اور اپنے سجدوں کو بہتر کرنا. اچھا اس سے اگر یہ چھوٹی سی بھی عمل کی ہم سب بات لیں نا, دن میں کوئی بھی وقت فارغ دیکھ کر, ایک تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت بھی ہمارے ذہن پہ بہت سارے اور کام ہوتے ہیں, کوئی فارغ ٹائم دیکھ کے سجدے کی کیفیت میں چلی جائیں. جیسے وہ بچے نہیں زمین پہ چرائے سر ڈال کے میمنی سے بن جاتے ہیں, بن کے دیکھیں کتنا, اور اس میں پھر جو باتیں کرنی ہے اللہ سے کریں جی. جیسے نارین آنٹی آپ نے کیا سیکھا آج, آپ آگے بیٹھا کریں جی, تھوڑا سا اونچی پلیز. ان شاء اللہ تعالیٰ, چلے ان شاء اللہ ضرور کہنا جی. سنینا کیا, وعلیکم السلام. جی ابو ہریرہ والا غم اللہ ہمیں بھی لگا دے, یہی دعا کریں. بالکل چلیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جی 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 بولیے. نعمتوں کو بانٹنا, بانٹنا بھی اور باندھنا بھی ہے شکر کے ذریعے, نہ شکری نہیں کرنی جی. آپ پلیز
میرا ایک سال ہو گیا میں اسے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں, جو اتنی کوشش کرتی ہوں میں گاؤں سیکھتے ہیں سیدھے میں جاتے لیکن اسے بیٹھنا آتی ہے آپ کے لیے میں بیٹھ نہیں سکتی, یہ سن کے ڈر لگ گیا.
صحیح, دیکھیے تڑپ لگ گئی ہے نا, کوشش کریں اور یقین کریں کہ جو لوگ نہیں جھک پاتے نا تھوڑا تھوڑا کر کے جھک کے دیکھیں, آپ خود فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ ایسے نماز کے علاوہ پریکٹس کیا کریں, ابھی جیسے اتنا ہے تو پھر اتنا پھر اتنا کر کے دیکھیں کہ اگر نیچے کوئی گدا رکھ لیں سافٹ, یعنی ایسی ذرا یوز تو کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو کرے گا. اور جو مزہ سجدے میں وہ خالی جھکنے میں تھوڑی ہے, یعنی سجدہ ہی تو وہ جگہ ہے کہ جس میں بس چود وقت تعریف اللہ کا قرب ملتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں 15 منٹ کی بریک لیتے ہیں ہم لوگ, پھر اگلی سورت ہے اور آپ کو بریک کے بعد انشاءاللہ کچھ دکھاتے ہیں سورہ ملک نافذ. ٹھیک ہے, گھڑی دیکھ لیجیے 52 میں اس کے حساب سے اور نماز کا بھی وقت نہیں ہوا, پھر ہم کوئکلی کھانا ان کو سرو کریں. آن لائن والے بھی جی آپ اپنے حساب سے بریک لے لیجیے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی سو الحمد للہ سورۃ القلم, اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں قلم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی اس کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کر جاتے ہیں نا. تو الحمد للہ ماشاء اللہ بڑے زبردست کمنٹس ہیں, سندھے میں ان شاء اللہ پڑھ دیتی ہوں اور ساتھ ہوں تاکہ ہمیں سب کو ڈسکشن ہو اور پھر فائدہ ہو کہ انڈرسٹینڈ آف دا کلاس اینڈ ناٹ جسٹ کمرشل مینرزم. بالکل صحیح, اور نعمتوں پر فخر نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ نعمت واپس لے سکتے ہیں. صحیح بات ہے, اور ہمارے پاس جو بلیسنگ ہے ہمیں اسے دوسروں کا شیئر کرنا چاہیے نا, اسی سے وہ بڑھتی ہے. اور یہ دعا ہے کہ ہمارا قلم اور سیاہی انک کبھی ختم نہ ہو. بالکل آمین. اور اگر قلم نہ ہوتی تو علم بندے کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا, اس لیے اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح, ویری گڈ, بالکل صحیح, الحمدللہ. تو امید کہ ہم سب تو بہت اچھے طریقے سے اپنے نوٹس لیتے ہیں نا. باغ والا قصے سے سبق لینا ہے, اپنے کام میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. جی بالکل, اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب دوسروں کا حصہ ہم ڈال دیتے ہیں تو ان کے بھی حصے کا ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا, تو وہ ہمارے ہی نعمتوں میں اضافہ بن جاتا ہے. اور بہت منفرد سورہ. جی بالکل, جب بھی دل چاہے سجدہ کرے اور سجدے کی دعا کرے بہت مزہ آتا ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. سو الحمدللہ ہم بھی یہاں بریک لیں گے, اور جیسے کہ استاد نے کہا 15 منٹ, تو ہم بھی 15 منٹ کی بریک لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.